رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں.
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا کرتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے، ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا. ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. اللہ کریم رمضان شریف کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے. سبحان اللہ، کیسا پیارا مہینہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
دیکھو روزانہ تم چھوڑنا تم، مومن و رمضان ہے دیکھو روزانہ تم چھوڑنا تم، رب کی رحمت باہیں پھیلائے ہیں نام موڑنا، رب کی رحمت باہیں پھیلائے ہیں نام موڑنا.
ماہ رمضان کی آمد آمد ہے، استقبال ماہ رمضان کے لیے یہ مدنی مذاکرہ سجایا گیا ہے.
الحمدللہ اس میں بڑا سیکھنے کو ملا ہے. نگران شورا نے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، رمضان کے اندر روزے رکھنے والوں کے لیے بڑے مدنی پھول دیے امیر سنت نے ماشاءاللہ. کمیٹی کے متعلق بڑی اچھی باتیں گئیں.
یہاں اچھا لگتا ہے، پہلے میں آیا تھا، اعتکاف میں اچھی لگتی ہے. یہاں پہ کافی لوگ آتے ہیں، بلوچستان سے آتے ہیں، پنجاب سے آتے ہیں.
ماہ رمضان ایک مہمان ہے، جیسے ایک مہمان آتا ہے اسی طرح ہمیں بھی رمضان کا خوب عبادت کرنی چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے، نفل وغیرہ پڑھنی چاہیے.
دین کے بارے میں سیکھنا چاہ رہا ہوں، اور دین کے بارے میں جتنا بھی ملے وہ کم ہے.
یہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ رمضان کے تیرے اس طرح کروائیں کہ یہاں جس طرح آپ کے گھر پہ مہمان آتا ہے نا، جس طرح آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، تو رمضان بھی ایک مہمان نوازی کا مہینہ ہوتا ہے. رمضان کے روزے رکھیں، نفل پڑھیں، نفل کا فرض پڑھتے ہیں، عبادت کریں، یہ ہمارا گزن ملتا ہے.
نگرانی شورا کے بیان میں یہ سیکھنے کو ملا کہ کھانے پینے کے مینرز، کس طرح کھانا پینا چاہیے، مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے،
نماز کی پابندی کرنی ہے، باہر گھومنا نہیں ہے، عبادت کرنی ہے، اللہ اور رسول کی بات کرنی ہے.
یہ خاص مقصد ادھر دین کا دعوت حاصل ہوتا ہے، اچھی اچھی باتیں حاصل ہوتی ہیں، ہر ٹائم عبادت ہے. اس وجہ سے
نگران شورا نے بھی بہت اچھے اچھے مدنی پھول عطا فرمائے کہ فضول گوئی سے بچنا ہے، دوستی یاریوں سے بچنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہے، تلاوت کلام پاک کرنا ہے. اس ماحول میں ماشاءاللہ اتنا پیارا کچھ سیکھنے کو ملا، اور امیر علیہ سنت کا تو فیض ماشاءاللہ سے پھر فیض ہی ہے. ان کی باتوں سے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس اب ہمیں رمضان جو ہے تلاوت قرآن پاک میں گزارنا ہے، اچھے طریقے سے روزہ رکھنا ہے.
نگران شورا کی باتیں سن کر جو انہوں نے فرمایا رمضان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، جو غلطیاں ہم میں تھی جو ہم نہیں کر سکتے تھے، آج یہاں آ کر ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ان کوتاہیوں کو ہم دور کریں گے، اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں گے.
ماشاءاللہ یہاں پر بہت اچھا سیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں، کم بولنا، کم کھانا، اور جتنا ہو سکے زیادہ عبادت کرنا ہے ہمیں، اور کچھ ایسا نہیں کھانا جس سے ہماری عبادت میں خلل ہے.
اور پیر صاحب نے تو کل مدنی مذاکرے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے گھروں پہ پینافلیکس کے ذریعے یہ لکھوا کے لگایا جائے کہ آمد رمضان، رمضان شریف مبارک ہو. اس طرح کے
یہاں پہ قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، اصول کے فرائض وغیرہ سکھائے جاتے ہیں، یہاں پہ اچھی ترکیب جاتی ہے الحمدللہ.
تمام روزے رکھنے ہیں رمضان میں، اور رمضان تراویح، نماز تراویح ہوتی ہیں، وہ الحمدللہ باقاعدگی سے پڑھنی چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اور دین کے لیے سبق مسجد میں زیادہ ٹائم دینا چاہیے. سبق قرآن پاک اللہ نے دیا ہے، وہ ہمیں پڑھنے کے لیے دیا ہو، اور وہ پڑھنا چاہیے ہمیں.
اور جیسے مدنی پھول دیے، کمیٹی والوں سے تعاون کریں، اور مسجد کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے خوب،
کہ انتظامیہ کے ساتھ کیسے تعاون کرنا چاہیے، جو متقفین ہوتے ہیں ان کو کیسے ہونا چاہیے، مسجد کا ادب و احترام، لحاظ ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے، ہر چیز سے مسجد کو پاک رکھنا پڑتا ہے،
پھر سب نے فرمایا اپنے سامان کی حفاظت کریں، اپنے آئی ڈی کارڈ کی، اپنے موبائل وغیرہ بیگوں میں نہ رکھیں، اپنے بیگ کی حفاظت کریں۔ تو اس طرح الحمدللہ ہمارا یہ اعتکاف کامیاب ہوگا۔
اور بڑی پیاری بات پیر صاحب نے فرمایا کہ جو یہ چراغاں کرنی ہے چندے کے پیسے کے ساتھ بھی نہیں کرنی، یعنی اپنی جیب سے کرنی ہے، نہ ہی چوری کی لائٹنگ کرنی ہے، کنڈے لگا کے لوگ کرتے ہیں، تو اس طرح بھی نہیں کرنی، اپنے پیسوں سے انشاءاللہ ہم بھی چراغاں کریں گے اپنے گھروں میں۔
انشاءاللہ یہیں رہوں گا، عبادت کروں گا، انشاءاللہ دعائیں مانگوں گا، مدنی مذاکرے میں دونوں میں شرکت کروں گا انشاءاللہ، اور باہر ایک منٹ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں جاؤں گا۔
اور یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جو لوگ افطاری کراتے ہیں وہ لوگوں کو گھروں میں جا کے سامان دیا کریں۔ اکثر لوگ روڈوں پہ ہی ساری افطاری کرا رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے مدنی مذاکرے میں پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ لوگوں کو گھر گھر جا کر بھی افطاری کا سامان دینا چاہیے۔
ہر کسی کو دعوت دوں گا، آؤ اپنا 30 دن کا اعتکاف کرو، 10 دن کا کرو یا 30 دن کا کرو، اچھی بات ہے، اعتکاف کرتے ہیں، کافی لوگ آتے ہیں،
انشاءاللہ یہاں کریں گے، الحمدللہ یہاں نیکی کا دعوت ہے، اور بندوں کو بولیں گے فیضان مدینہ ادھر صحیح نیتوں کا ہوتا ہے، صحیح سکھاتی ہیں الحمدللہ۔ کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں بنایا ہوا ہے، آخرت کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، جہاں جب آئے گا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر جائے گا، یہ میرا یقین ہے انشاءاللہ۔
اور انشاءاللہ یہاں پر آ کے میں نے اعتکاف کی 30 دن کی نیت بھی کی ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر آ کے اعتکاف کروں گا، اور یہاں پر آ کے اور بھی کچھ سیکھے جاؤں گا، نماز کے مسائل اور جنازے کے مسائل اور بھی بہت سارے ایسے مسائل جو ہم جس سے ہم نا واقف ہیں۔
63 دن کے تربیتی کورس میں یہاں آیا تھا، میرا اعتکاف کا کوئی بھی ذہن نہیں تھا، الحمدللہ یہاں کے ماحول سے، یہاں کے پیار بھرے ماحول سے مجھے اعتکاف میں بیٹھنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی، اور اب انشاءاللہ الکریم 12 ماہ قافلے میں بھی انشاءاللہ الکریم امیر علیہ سنت سے میں نے نیت کری ہے ان کے ہاتھ اور ملاقات کے دوران، انشاءاللہ الکریم 12 ماہ قافلے میں بھی سفر کروں گا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب تک کبھی داخل مسجد نہیں سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اور جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف کا یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے حوالے میں نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی، جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی، اگر نہیں کی تھی تو اب وہ افطار وغیرہ نہیں کر سکیں گے، تو کر لیجئے نیت، نیت کرنے کے بعد بے شک وہ افطار وغیرہ کر لیں، لیکن اس میں یہ خیال رکھیے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کرنا چاہیے، کھانے پینے کے لیے کریں گے تو ثواب اعتکاف کی نیت کا نہیں ملے گا، بہتر طریقہ یہ ہے کہ نیت کر لیں اور ثواب کے لیے، اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کریں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1445 ہجری کے رمضان مبارک کی آج 5ویں رات ہے، اور اس کی مناسبت سے فرمان زیاد درود السلام مکتبۃ المدینہ کے رسالے سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 5، نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کی اچھی اچھی نیتیں نہ کی ہوں تو کر لیجئے، مزید آپ بڑھا بھی سکتے ہیں جبکہ علم ہو اس کا، اور ان میں بھی ساری نیتیں کرنی ضروری نہیں، جو آپ کو لگے کہ میں یہ پوری کر سکوں گا وہ ذہن بنتا ہو تو کریں، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے اور دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر انہیں پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے علم دین کی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وسلم کہوں گا. آخر تک یعنی اعلانات صلاۃ والسلام دعا وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا اگر مجبوری نہ ہوئی, اور ختم ہونے کے بعد مجبوری نہ ہونے کی صورت میں آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے, آئندہ بھی جو نئے عیسائی میں آئے ہوں انہیں آتے رہنے کی دعوت وغیرہ کے متعلق انفرادی کوشش کرنے کا ثواب کماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام حسن رضا طاری بن محمد خالد ہے, میں نوابشاہ سے آیا ہوں ایک ماہ اعتکاف کے لیے. میرا امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے, اگر جب ہم نماز پڑھتے ہیں رکوع یا سجدے میں جاتے ہیں تو بعض لوگ ایسے تسبیح پڑھتے ہیں کہ بلند آواز میں پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے نماز میں خلل پیدا ہوتی ہے, تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
اتنی آواز تو ہونی چاہیے کہ جتنی کوئی رکاوٹ سننے میں نہ ہو تو سن سکے اپنے کانوں سے. رکاوٹ میں صورت یہ کہ جسے یا تو خود بہرا ہے ڈیف ہے نہیں سن پا رہا, اور یا کوئی شور شراپا ہے جس کی وجہ سے کانوں میں اندر آواز جا نہیں رہی برابر, اور اگر لوگوں کو تکلیف ہوتی تو اتنی آواز اگر احتیاط سے کہ خود سنے دوسرے نہ سنے تو لوگوں کو تکلیف ہونا یہ نہیں ہو سکے گی تکلیف. لیکن یہ کہ بعض استائی بھائیوں کی عادت ہوتی ہے کہ اتنا زور سے کہ وہ چاروں طرف لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں, تو ان کو یہ عادت صحیح کرنی چاہیے کہ یہ دوسروں کے لیے تشویش کا باعث پریشانی کا سبب ہے, زور زور سے نہ پڑا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر علیہ سنت, میں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھی جس میں لکھا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی میرا واٹس اپ نیک بن گیا ہے, ہر طرف روحانی پیغامات ہیں, اور دوسری تحریر میں یہ لکھا تھا کہ صرف رمضان میں نہیں ہمیشہ اپنے سوشل میڈیا کو نیک رکھیں, نیکیاں پھیلانے کا ذریعہ بنائیے. اس پوسٹ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں.
اب انما الاعمال بالنیات, اگر واٹس اپ کا یعنی مذاق اڑانے کے لیے کسی نے کہا ہے تو وہ اس کی جیسی نیت ویسی مراد, ورنہ یہ کہ اس نیت سے کہا ہے کہ چلو رمضان شریف آتا ہے تو کچھ نہ کچھ لوگ احتیاط کرتے ہیں اور نیکی کی طرف آتے ہیں, گناہوں سے دور مطلب رہنے کی کوشش کرتے ہیں, ان مانو کر میرا واٹس اپ نیک ہو گیا ہے, تو یہ تو تعویل درست معلوم ہوتی ہے. پھر یہ مزید یہ مشورہ دینا یا دعا کرنا کہ میرا واٹس اپ سارا اس سال نیک رہے, یعنی اس کے ذریعے میں گناہ نہ کماؤں صرف نیکیاں کروں, یہ بھی بظاہر تو درست ہی ہے, واقعی ہونا بھی یہی چاہیے کہ واٹس ایپ ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو اس کو اللہ اور رسول کی نافرمانیوں میں استعمال نہ کیا جائے. تو واٹس ایپ کے ذریعے نیکیاں تو کمائی جا سکتی ہیں اور گناہ بھی کمائی جا سکتے ہیں, اور لوگ زیادہ تر تو گناہوں بھرا ہی استعمال کر رہے ہیں اس کا, نیکیوں بھرا استعمال کرنا چاہیے. مثلاً یہ کہ کوئی اس کا اہل ہے تو نیکی کی دعوت اس میں دے, حدیثیں وغیرہ بیان کر کے اس کو آگے بڑھائے, یا اگر خود بیان کرنے کا اہل نہیں ہے شرعاً اس کو اجازت نہیں ہے تو کہ علماء واعظ کہنا یہ علماء کا منصب ہے, غیر عالم کو واعظ کہنا شرعاً حرام ہے. ہاں عالم کا لکھا ہوا پڑھ کر سنا سکتا ہے یا حفظ کیا اس نے لکھا ہوا عالم کا تو من و عن یعنی لفظ تو لفظ وہ سنا سکتا ہے, تو اس طرح وہ نیکی کی دعوت عام کرے. پھر نیکی کی دعوت پر مشتمل جو کلپس ہوتے ہیں جیسے کہ دعوت اسلامی کے کلپس کافی ہوتے ہیں نیکی کی دعوت دینے کے تعلق سے, تو اس طرح کے کلپس بھی وائرل کرے تو یہ ثواب کمانے کے ذرائع تو ہیں, تو صرف یہ استعمال کرے تو بھی ثواب کمانے کے ذرائع بھی بہت سارے ہیں, لیکن نفس کا کیا کرے, وہ گناہوں بڑے ذرائع میں ہی بندے کو دھکیل دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو مطلب نیک بننے کی ہدایت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. اویس سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے, کیا مالداروں اور ان کی اولاد کو نظر نہیں لگتی؟
ان کی اولاد مالدار سوال سمجھ نہیں سکتے.
دراصل یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو متوسط طبقہ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو بچا کر رکھتا ہے, کہتا ہے ان کو نظر نہ لگ جائے. تو اس طور پر یہ سوال کر رہے ہیں کہ مالداروں اور ان کی اولاد کو کیا نظر نہیں لگتی؟
ان کو نہیں لگتی,
پوچھ رہے ہیں یہ.
اچھا,
شو آف کر رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں.
نظر کا لگنا حق ہے,
صحیح
حدیث پاک میں. تو لگ تو غریب کو بھی لگ سکتی ہے, مالدار کو بھی لگ سکتی ہے. اور کس کی لگے یہ بھی ضروری نہیں ہے, اپنے ماں باپ کی خود اپنی اولاد کو لگ سکتی ہے نظر, اپنے مال پر خود مال کے مالک کی نظر لگ سکتی ہے. تو جو بھی چیز پسند آئے نا تو اس کو ماشاءاللہ کہنا چاہیے, ماشاءاللہ, یا کہیں بارک اللہ. تو اس طرح نظر نہیں لگے گی. اب ماشاءاللہ بھی صحیح بولنا نہیں آتا نا, مشکل یہ ہے. ماشاءاللہ یہ کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ, یا ماشاءاللہ نہیں ہے نا, ماشاءاللہ صحیح تلفظ تو یہ نا, انشاءاللہ یہی بول, انشاءاللہ. سبحان اللہ واٹ از سبحان اللہ, سبحان اللہ درست جو ادا کریں گے تو ہی وہ اس کا جو بھی ہمیں ثمر ملے گا, پھل ملے گا, اجر ملے گا, ثواب ملے گا, فوائد مرتب ہوں گے. تو غلط سلط پڑھنے کا بھی جلد بازی میں درود پاک بھی نہیں پڑھ پاتے بےچارے. اللہ قرآن پڑھے ہوئے ہوتے اپنے زوم میں, اپنے خیال میں, لیکن پڑھ نہیں رہے. اسی بسم اللہ بھی صحیح نہیں پڑھتے, اعوذ بھی صحیح نہیں پڑھتے, بہت جلدی میں کیا کا کیا مار جاتے ہیں. تو یہ سب کوشش کر کے اس کو درست کرنا چاہیے, اور صحیح پڑھنے کی عادت بنانی یہ بھی ضروری ہے. کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھتے جس طرح یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, توبہ مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس طرح کہاں پڑھتے ہیں؟ پڑھنے والے پڑھتے ہیں لیکن میں سمجھانے کے لیے اس کا تعداد ہے جو غلط پڑھ رہی ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد عبد الرحمن اتاری ہے اور میں پنجاب فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اگلی صف میں کچھ جگہ باقی ہوتی ہے اور کچھ لوگ پیچھے نماز شروع کر دیتے ہیں, ان کے آگے سے گزر کر جانے پہ اگلی صف میں شامل ہونے میں اس کے بندہ گناہ گار تو نہیں ہوگا؟ پلیز جواب ارشاد فرما دیں.
اس طرح یہ کہ جس نے اپنی حرمت خود کھوئی نا, وہ آگے صف اس نے پوری نہیں کی, اور اب اس کے آگے سے گزرے بغیر چارہ نہیں آگے بڑھنا ہے, تو بے شک وہ نکل جائے. لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا اگر ماحول ہے کہ اپنی نماز توڑ کے آپ سے جھگڑا شروع کر دے گا, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ ذرا دیکھ لیجئے گا. میں نے بعض لوگ یہ سمجھتے کہ اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزر گیا تو نمازی کی نماز ٹوٹ گئی, تو کوئی گزرا تو نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی, جو بھی ہے وہ ثواب گناہ جو بھی ہے نماز گزرنے والے پر ہے. تو ظاہر ویسے نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنے کا ثواب تو ہے نہیں, گناہ ہے, جائز نہیں ہے. لیکن یہاں صورت دوسری ہے نا, کہ جماعت صف آگے پوری کرنی اس کی تاکید کافی ہے صف پوری کرنے کی. اور بڑی جب مسجد ہوتی ہے جیسے یہاں فیضان مدینہ عالم مدینہ مرکز کراچی, تو اس میں صفیں بہت تیرے کے لمبی ہیں, یا چوڑی کے چوڑائی میں طویل صفیں ہیں. تو اب پوری کرنے کی تاکید تو کی جاتی ہے لیکن لوگ کرتے نہیں, شاید وہ یہ سمجھتے ہیں بہت سے کیا کرتے ہوں گے کہ جو بیچ میں یا کہیں بھی یہ کھڑے ہوئے نا وہاں سے کونے میں نظر ڈالتے ہوں گے, ان کو یوں لگتا ہوگا کونے میں جگہ تو ہی نہیں, سب پوری ہو گئی ہے. تو اس میں تھوڑا چلنا پڑ رہا ہے. چل کے آپ دیکھیں گے تو جگہ عام طور پہ رہ جاتی ہے, مل جاتی ہے. تو دور سے دیکھ کر سمجھ آنا مشکل ہوتا ہے, یہ خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
محمد بلال بات کر رہا ہوں, اسلام آباد سے آیا ہوں. کوشچن یہ کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک کوشچن ہوتا ہے کہ یار 20 ضروری پڑھنی ہے, ہم نے تراویاں 8 پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں, اور یا تو اپنے دوستوں گھروں کے پاس تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے لوگ 20-20 پڑھتے ہیں پوری اور عبادات کرتے ہیں. تو کیا یہ اتنی عبادات کا ذہن کیسے ملتا ہے, اور اس میں اگر ہم نے اگر ایسا ذہن بنانا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کے بارے میں میرے لیے سنت کچھ گائیڈ کر دیں.
وہ کرنا ہے جو آپ نے کیا ہے, اسلام آباد صاحب ہے نا, اور یہاں کر آپ کو پتا چلا گیا 20 طرح بھی پڑھنی ہے, دیگر عبادات بھی بجا لانی ہے. تو سب کو کوشش کرنی چاہیے اسی طرح کہ علم حاصل کرے, علماء کی صحبت اختیار کرے, کتابیں پڑھے. اور ذہن نصیب دعوت اسلامی کیا شکان سول جہاں جائیں اعتکاف کرتے ہیں مل جل کر, تو کئی مقامات کرتے ہیں اپنے یہاں اس ملک میں پاکستان میں 25 سے زائد مقامات پر غالباً پورے ماہ کے اعتکاف کی ترکیب ہے.
تقریباً دنیا بھر میں 122 مقامات
پورے ماہ کا,
پورے ماہ کا ملک و بیرون سب ملا کر 122 مقامات.
الحمدللہ یہ سارے مطلب عارضی طور پر سمجھو کہ تعلیم ادارے کھلے ہوئے کہ یہاں مل جل کر اعتکاف میں خاص کر یعنی سیکھنے سکھانے کا رجحان ہوتا ہے. پورے اس کے ہم نے ہمارے یہاں جدول بنے ہوتے ہیں, اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے, اس ٹائم پر یہ کرنا ہے, اس ٹائم پر یہ کرنا ہے, تو سکھایا جاتا ہے. تو اس میں ضرور اعتکاف کی سعادت حاصل کریں آ کر اور سیکھیں. تو اس کے علاوہ ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں ہر مہینے 3 دن. نیک اعمال کا رسالہ ہمارے یہاں دیا بتایا جاتا ہے, ترغیب دی جاتی ہے. تو اس میں سائیں بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال کی ترغیب ہے. تو اس پہ کھانا پوری کرنے کا سارا طریقہ لکھا ہوا ہے. تو یہ اس طرح کرنے سے بھی نیکیوں میں اضافہ ہوگا, علم میں اضافہ ہوگا. تو انشاءاللہ یہ کہ آپ آگے ترقی کر سکیں گے, نیک آدمی بننے میں آپ کو یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول مددگار ثابت ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یا سیدی, کل آپ نے سنت کے مطابق شادی کے بارے سے ارشاد فرمایا تھا, سنت کے مطابق شادی کا کیا طریقہ ہے, اس بارے سے رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
نہیں ہونا دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کر لیجئے گا. اصل شادی جو ہے نا وہ تو ایجاب و قبول کا نام ہے, اور یہ تو مسجد میں ہوتی ہے, اور شادی عام طور پر شریعت کے مطابق ہو رہی ہوتی ہے مسجد میں آ کر, لیکن اس کے آگے پیچھے جو اللہ گلا ہوتا ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ڈھول بجاتے ہیں اور فنکشن کرتے ہیں اور ناچتے ہیں, مطلب میں کیا بتاؤں گا آپ کو, مجھ سے زیادہ تو یہ شاید ہم لوگوں کو پتا ہوگا. ہمارے دور میں جو انداز تھا جن دنوں میں مطلب باہر آنا جانا ہوتا تھا, اب نہیں ہو پا رہا. تو اب تو کیا کیا اضافہ ہو گیا ہوگا, تو بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ڈھول بجاتے ہیں, ڈنڈیا راس کرتے ہیں, ہر ایک مختلف قوموں کی مختلف تقریبات ہوتی ہیں جو گناہ بھری ہوتی ہے, بے پردگی بھری ہوتی ہے, مرد عورت مکس ہو جاتے ہیں اور دولہا کو عورتوں میں بھیجتے ہیں, عورتیں ان کو کھینچتی ہیں, وہ مطلب مذاق مستری کرتی ہیں, اس سے طرح طرح کے یہ ان کے رسومات ہوتی ہیں جو گناہ بھری ہوتی ہیں. تو یہ ساری چھوڑنا یہ ضروری ہے کہ یہ ناگ ادا کریں, اور جو مطلب شریعت نے منع نہیں کیا. بعض رسم و رواج ہوتے ہیں کہ جو حدیثوں سے ان کا صراحتاً ثبوت نہیں ملتا کھلے لفظوں میں, لیکن وہ منع نہیں کیا ہوتا ان سے, کوئی اس میں گناہ نہیں ہوتا اور اس میں منع کیا ہوا نہیں ہوتا شریعت میں, تو وہ رسومات بھی جائز ہوتی ہیں. تو یہ کتابوں میں لکھا بہار شریعت آپ دیکھ لیں, اس میں لکھ جائے گا سنت نکاح, یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, اس میں آپ کو معلومات ہو جائیں گی انشاءاللہ, بہت معلومات ہوں گی شادی کے تعلق سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اسلام اور شادی کے نام سے نگران شورا کے ویڈیو کلپس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں، 12 یہ کلپس ہیں، اس میں بہترین معلومات آپ کو ملے گی انشاءاللہ الکریم، تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔
یہ ایک سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا دو عیدوں عید الفطر اور بکر عید کے درمیان شادی کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ارشاد فرما دیں۔
بالکل کر سکتے ہیں۔
یہ محمود سوال کر رہے ہیں، شفاعت کی امید پر گناہ کرنا کیسا ہے؟
اللہ روزی دینے والا ہے، ہے نا، یقینی طور پر کوئی انکار نہیں کرے گا، انکار کرے گا تو اسلام سے نکل جائے گا، اللہ روز دینے والا ہے۔ کسی کو دیکھا دکان بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ روز دینے والا ہے، خود ہی روزی چھت پھٹے گی اور روز کی روز مل جائے کرے گی، کون نوکری کرے، آ جائے گا جو نصیب ہوگا، کوئی مطلب یہ رسک نہیں لیتا تو کوئی سا نہیں کرتا۔ تو وہ باقی بعض معاملات میں یہ ایسی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا اس سوال میں کیا کہا آپ نے؟
شفاعت کی امید،
شفاعت کی امید پر، شفاعت کی امید پر بندہ گناہ کیا جائے تو یہ بہت بڑا رسک نہیں ہے اپنے لیے لینا، وہ شرعاً یہ درست جائز بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا یہ کفر ہے، کہ ابھی گناہ کر رہا تھا بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ کفر، یہ مطلب اللہ پاک کے ساتھ کوئی مذاق لگا رکھا ہے کیا؟ یہ شریعت کے ساتھ مذاق لگا رکھا ہے؟ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو چاہو کرو یار، یہ تو غیر مسلم بھی کہے گا میں مطلب اللہ کو گالیاں دیتا رہوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، جنت میں چلا جاؤں گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے شفاعت کی امید پر تو یہ بہت بڑا شیطان کا وار ہے، دھوکہ ہے، شفاعت کی امید ضرور رکھے لیکن گناہوں سے خود کو بچانا ضروری ہے، کہ یہ بھی رب کا ہی تو حکم ہے نا گناہ نہ کرنے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یہ ایک اور سوال ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا اور سمجھے کہ سحری کا وقت باقی ہے، اب پانی پی لیا تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ اور اگر روزہ ٹوٹ گیا تو قضا لازم ہوگی؟
ہاں روزہ ٹوٹ گیا، قضا کریں گے، کفارہ نہیں ہوگا، غلط فہمی میں اس نے کیا ہے تو اس لیے وہ ہے قضا، اس پر ایک روزہ، ایک روزے کے بدلے رکھنا ہوگا رمضان شریف کے بعد۔
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شرعی مسافر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو کیا سفر میں بھی نماز تراویح اس کو پڑھنا ہوگی؟ اور دوسرا، اگر کسی کا ماہ رمضان شریف کا روزہ کسی عذر کی وجہ سے رہ جاتا ہے اور بعد میں وہ قضا کرنا چاہتا ہے روزے کی، تو جب روزے کی قضا کی جائے گی تو اس کے ساتھ بھی نماز تراویح ادا کرنا ہوگی؟ جواب عنایت فرما دیجیے۔
اول تو یہ غلط فہمی ہے کہ روزے سے تراویح کا کوئی تعلق ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تراویح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تراویح تراویح ہے، روزہ روزہ ہے۔ تو اگر معاذ اللہ کوئی روزہ نہیں رکھتا تب بھی تراویح اس کے لیے سنت تو ہے ہی، پھر تراویح بولتے عشاء کے فرض کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے، عشاء کے فرض تو سارا ہی سال فرض ہوتے ہیں، تراویح سے زیادہ اس کی اہمیت ہے فرض کی، تراویح سنت ہے اور یہ فرض ہے نماز، تو یہ کہ روزہ معاذ اللہ کوئی نہیں رکھتا اس کو بھی تراویح پڑھنی ہی ہوگی، ورنہ پھر ایک دوسرا وبال آئے گا اس پر، اور جس کا روزہ معاذ اللہ قضا ہو گیا تو اس پر اگر تراویح چھوٹ بھی گئی تھی تو اب اس کی وہ قضا نہیں ہے، اور عشاء چھٹی تھی ساتھ میں اسی دن کی، تو جتنی عشائیں چھٹی ہو، جو جو نمازیں چھٹی ہیں فرض، ان کی تو قضا ہی ہے، اور اس دن کی عشاء بھی ہے، اور اس کا بھی تعلق روزے سے نہیں ہے، روزہ قضا خدا نہ خواستہ نہ بھی کرے، جب بھی اس کی قضا بھی تو کرنی ہی ہے، ورنہ وہ یہ بھی وبال، وہ بھی وبال، وبال وبال وبال۔ اس طرح سفر میں بھی تراویح پڑھنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
سیدی کیف یختار الشاب اصحابہ؟
ایک نوجوان کو اپنے دوست کا انتخاب، دوستوں کا انتخاب کس طرح کرنا چاہیے؟ حدیثیں جو ہیں ان میں دوست، ذرا دوست ہم نشین جس کی صحبت اختیار کی جائے، ان کے مطلب یہ ہے کہ دیے گئے روایتیں ہیں، دوستی اول تو اللہ کے لیے کریں کا ذاتی مفاد نہ ہو. ہمارے یہاں ذاتی مفاد ہوتا ہے کہ پیسے والا اپنے پر خرچہ کرتا ہے، ہوٹل میں جاؤ آگے بڑھ جاتا ہے، بہت میٹھا میٹھا لگتا ہے یہ دوست، یا پھر یہ کہ اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، چٹکلے سناتا ہے اور اس طرح مطلب مذاق مسکری والا ہے، تو اس سے بھی لوگ دوستی کرتے ہیں کہ تھوڑا غم دور ہو جاتے ہیں، یا حسن و جمال والا ہے تو اس سے بعد لوگ دوستی کرتے ہیں، امرد ہے تو اس سے بھی ماذا اللہ غلط نیتوں سے لوگ دوستی کرتے ہیں. اور کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے، بعض اوقات یہ کہ کسی کے شر سے بچنے کے لیے بھی دوستی کر لی جاتی ہے تاکہ یہ ستائے نہیں، تنگ نہ کرے. تو دوست وہ ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، دوستی اس سے کی جائے، اور جس کے عمل سے، جس کی گفتگو سے ہمیں آخرت کی بہتریاں ملے، دوست ایسا ہو، نہ کہ مطلب ہماری آخرت کی بہتریاں چھوٹ جائیں، ہم نیکیوں سے دور ہو کر گناہوں میں پڑ جائیں، ایسا دوست نہیں ہونا چاہیے. ایسوں کی دوستی سے بچنا ضروری ہے. تو دوست وہی ہو کہ نیک آدمی ہو، پرہیزگار ہو، کہ ہم اللہ کو یاد کریں تو وہ ہمارا تعاون کریں. ہم اگر اللہ کی یاد سے غفلت کریں، یعنی جس کو کہنا ہم بھولیں، اللہ کو بھولیں، تو وہ ہمیں یاد دلا دے، اللہ کی یاد دلا دے، اس طرح کا دوست ہو. ایسی دوستیاں تقریباً مفقود، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو مفاد پرستی کا دور دورہ ہے، نیک لوگوں کی ویسے تعداد بھی کم ہے، زیادہ تر مطلب لگتا ہے بعض اوقات کہ یار یہ بڑا نیک آدمی ہے، وہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ لگتا ہے. اچھا اس کے قریب جاؤ نا تو پھر آدمی بعض اوقات اگر سمجھدار ہو، چیزوں کو سمجھتا ہو، تو وہ مطلب یعنی کہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ کیا ہے. لیکن یہ کہ ہمیں کسی کو چیک نہیں کرنا چاہیے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے. اگر نیک نظر آتا ہے ظاہری طور پر، ہم اس کو نیک ہی سمجھیں. میں ایک جنرل بات کی کہ علم کی کمی ہے اور اخلاص کی کمی، روحانیت کی کمی، اور پتہ نہیں کیا کیا کمیاں ہمارے اندر ہیں کہ ہمارے وہ کہا جاتا ہے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور یہ محاورہ ہے، ہاتھی کے دانت لمبے لمبے ہیں، کہ لمبے لمبے دانتوں سے کھاتا نہیں ہے، کھانے کے دانت دوسرے ہوتے ہیں، اس کے چارہ کھاتا ہے، یہ دانت اس کے لڑائی کے ہوتے ہیں، مارنے کے دشمن کو. تو بہرحال یہ کہ دوست یعنی اچھا ہو، نیک پرہیزگار ہو، اگر یہ ملے بہت بڑی سعادت ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہے، عاشقان رسول کی صحبت انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ کرے گی، آپ کو آخرت کی یاد بھی دلائے گی اور علم بھی حاصل ہوگا اور عشق رسول بھی پیدا ہوگا، انشاءاللہ فوائد حاصل ہوں گے. لیکن جو بھی دوستی کرے کسی ایک کا ہو کر نہ رہ جائے، اس مشورے کو دھیان رکھے گا. اب وہ اصل دور بڑا نازک ہے کہ اس طرح آپ آپس میں رہیں کہ جیسے وہ سب کے ساتھ مطلب آپ کی دوستی ہو، یوں سمجھ لیں کہ بعض وقت ایک سے دوستی کر لینے سے اگر اس میں کوئی برائی ہے تو وہ برائی بھی اپنے اندر داخل ہو جائے گی. یا ایک بندہ بظاہر نیک ہوتا ہے، نیکیاں کرتا ہوتا ہے، بہت کچھ کرتا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک آدھ پکھ جو ہے اس کی خراب ہوتی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے یا صدمہ پہنچتا ہے یا دوستی ٹوٹتی ہے. حدیث پاک میں بھی اس کی مطلب توجہ دلائی گئی ہے اس طرف کہ ایک تو دوست سے فاصلے فاصلے سے ملو تو اس سے محبت بڑھتی ہے. بالکل یوں گڈ مڈ پڑے رہتے ہیں نا، ایسی لڑائی کرتے ہیں کہ مت پوچھو بات. اچھا سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک دیکھ لے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دین سے مراد یا تو ملت و مذہب ہے یا سیرت و اخلاق، دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہے. یعنی عموماً انسان اپنے دوست کی سیرت و اخلاق اختیار کر لیتا ہے، کبھی اس کا مذہب بھی اختیار کر لیتا ہے، لہذا اچھوں سے دوستی رکھو تاکہ تم بھی اچھے بن جاؤ، صوفیہ فرماتے ہیں نہ ساتھ رہو مگر اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنے والے کے، نہ دوستی کرو مگر متقی یعنی پرہیزگار سے. حدیث پاک میں جس دوستی کے بارے میں فرمایا گیا اس سے مراد سچی دلی دوستی ہے، جس کی وجہ سے دوست کی محبت دل میں قرار پکڑ لے. اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ کسی سے دوستی کرنے سے پہلے اسے جانچ لو، کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع یعنی فرما بردار ہے یا نہیں. اللہ پاک قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، پارہ 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 119، ترجمہ ہے کنز الایمان. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو. مرقات نے فرمایا کہ جو شخص بے عیب ساتھی کی تلاش میں رہے گا وہ دنیا میں اکیلا ہی رہ جائے گا. ہم خود ہزارہا برائیوں کا چشمہ ہیں، ہر دوست عزیز کی برائیوں سے درگزر کرو، اچھائیوں پر نظر رکھو، ہاں اصلاح کی کوشش کرو. بے عیب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ قبول ہے؟
اصل درود شریف تو اس طرح کی مطلب اقوال روایات موجود ہیں کہ ہر حال میں مقبول ہے، تو اس کی وضاحت یہ کہ درود شریف نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا ہے رحمت کی، تو یہ دعا قبول ہے. چاہے بے دلی سے بے توجہی سے کسی نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی، پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے نئی بھی دعا ہے کہ آپ پر درود و سلام ہو، تو یہ دعا قبول ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. اب جس نے یہ دعا کی آیا اس کو ثواب ملے گا یا نہیں قبولیت کے مراد میں، تو اس پر ہے، اس پر کلام ہے. ایسا ہی اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں، دونوں طرح کا. سر وہ جو یہ روایت ہے نا کہ ذکر کا ثواب بغیر نیت کے بھی ملتا ہے، تو یہ درود پاک پڑھنا یہ ذکر بھی ہے، تو یہاں ان مانو کر تو اس کو بھی کچھ ثواب ملے گا. تو صحیح ہے نا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. مکہ مدینہ کی زیارت کرنے والوں کی، عمرہ کرنے والوں کی، سعی کرنے والوں کی، طواف کرنے والوں کی. اس عنوان پر کچھ سوالات ہیں، امیر سنت سے سوالات کیے لیتے ہیں. عمرے کیا طواف کرتے ہوئے کندھا نہیں کھولا تو کیا حکم ہے؟
وہ استباع کی سنت چھوٹی
چھوٹی،
عمرہ ہو جائے گا، کفارہ تو نہیں آئے گا اس پہ.
طواف ہو جائے گا،
طواف بھی ہو جائے گا،
کفارہ بھی نہیں ہے.
لیکن سنت چھٹی ہے نا، کفارہ ہوتا ہے واجب ترک ہونے پر. واجب واجب پر ہی ہے نا کفارہ، کہ اور صورتوں میں بھی تو کفارے کی مختلف صورتیں، لیکن سنت چھوٹنے میں کفارہ نہیں ہوتا، یہ تو ہے مسئلہ.
ٹھیک. نفلی طواف کے بعد بھی کیا نوافل پڑھنے ہوں گے؟
ہم جو جتنے طواف کریں گے نا، ہر طواف کے بعد دو رکعت واجب الطواف یہ ادا کرنی ہوتی ہے نفل، یوں اس کو نفل کہیں گے، لیکن یہ اس نفل کو ادا کرنا یہ واجب ہے.
ٹھیک. کیا طواف کے بعد نوافل مقام ابراہیم پر پڑھنا ضروری ہے؟
خاص مقام ابراہیم کے قریب پڑھنا یہ افضل ہے، مگر یہ کہ اگر جگہ نہیں ہے یا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جب رش ہوتا ہے تو وہاں نہ پڑھی جائے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، نہ نماز میں خوشبو آئے گا. لوگ یوں گھیرا بنا کر یہ نفل پڑھاتے ہیں طواف کے، اپنے اپنے ساتھیوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، یہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، شاید ان کو غلط فہمی ہوتی ہوگی کہ یہی پڑھنا ہوتا ہے. ایسا نہ کہنا جی طواف کرنے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، گرا پڑی بھی ہوتی ہے، آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے، میں نے پھر بھی وہ جو دھکے مار کے کونیاں مار کے پڑھنی وہی ہے،
وہ نماز پڑھنے والا بھی گرتے پھر اٹھ کے دوبارہ پڑھتا،
تو یہ بےچاروں غلط فہمیاں ہوتی ہے، ایسا نہیں پورے حرم میں جہاں بھی پڑھے بالآخر، یعنی کہ ہے نا پورے حرم میں آخر کار تو پورے حرم میں بھی یہ پڑھے گا تو صحیح ہے، پوری بہتر ہے مسجد الحرام میں پڑھ لے، حرم بھرنا تو بہت وسیع ہے۔
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نفلی طواف میں ایک چکر لگانے سے طواف ہو جائے گا، کیا یہ درست ہے؟
سات چکر طواف میں سات چکر ہے،
کیا بغیر وضو کے طواف ہو سکتا ہے؟
وضو ضروری ہے،
طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟
جی
ہر طواف کے بعد صحیح کرنا ضروری ہے؟
نہیں، ہر طواف کے نفل طواف کرے تو صحیح گائے گی، صحیح تو نفل صحیح تو ہے بھی نہیں نا،
ٹھیک
تو عمرہ ہے حج کی صحیح ہوتی ہے، عمرے کی صحیح ہوتی ہے،
صحیح کتنے چکر ہیں؟
صحیح کے سات چکر ہیں،
صفا سے مروہ، مروہ سے صفا ایک چکر کہلائے گا یا دو؟
صفا سے مروہ ایک، مروہ سے صفا دو،
صفا سے شروع کر مروہ پہ ختم ہوتا ہے،
ہاں یہ ایک چکر کہلائے گا، ہاں اور پورا جو سات پھیرے بھی ہے نا وہ آخری پھیرا مروہ پہ ہوتا ہے اس کا،
ٹھیک
صحیح کا،
یہ فرمائے صحیح کیا بھاگ بھاگ کر کرنا ضروری ہے؟
یہ تو مخصوص حصہ ہے اس کا، میلین اخدرین مخصوص حصہ ہے، تو اس میں حاجیوں کے لیے یہ صحیح کرنے والوں کے لیے دوڑنے کا ہے، لیکن بے تحاشا نہیں، نہ خود کو ایزا پہنچے نہ دوسروں کو ایزا پہنچے، اب بھیڑ ہے اس کو کونی لگ رہی اس کو لات پڑ رہی ہے اور یہ سمجھے گا بھائی یہ بھاگنا ہی بھاگنا ہے، تو یہ تو نیکیوں سے بھاگنے لگا ہے، وہ گناہوں کی طرف بھاگنے لگا ہے، جبکہ مسلمانوں کو ایزا دے رہا ہے، مسلمانوں کو ایزا سے بچانا یہ بہت اہم ہے، تو اس لیے جہاں جہاں ممکن ہے بھاگے، اب جو یا اپنے اندر ہی طاقت نہیں ہے
صحیح
نہیں بھاگ سکتا تو کیا کرے، تو نہ بھاگے، یہ تو نہیں گرے چوٹے کھائے پچاڑے کھائے اور بھاگے۔
اچھا صرف مرد بھاگیں یا مرد اور عورت دونوں؟
مرد، عورتوں کو عورتوں کے لیے بھاگنے کی ترکیب۔
طواف کے دوران کیا پڑھنا چاہیے؟
مختلف دعائیں ہیں اور ہر جگہ پر درود شریف پڑھے اعلیٰ حضرت نے، کہ درود شریف خود دعا ہے اور افضل ہے اور ظاہر آسان بھی ہے، بہتر ہے کہ درود پاک پڑھتا رہے۔
ماشاءاللہ، کچھ اور اپنے تو پر دعائیں کر سکتے ہیں جو طواف کے دوران؟
بالکل کر سکتے ہیں، جائز دعائیں کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، قبولیت کا فیضان ہوتا ہے طواف۔
ہائے ہائے، سوال کچھ اس طرح، کیا عمرے کے بعد تھوڑے سے بال کاٹ لینا کافی ہوں گے؟
نہیں، کم از کم ایک چوتھا سر، یعنی 1/4 سر کے ہر بال جو ہے وہ ایک ایک پوروے کے برابر کٹ جائے، اس کو تقصیر بولتے ہیں، بہتر یہ کہ پورا ہی سر منڈوایا جائے، یہ مرد کے لیے، اور باقی عورت کے لیے تقصیر ہے، عورت سر منڈوانا عورت کو حرام ہے، تو وہ صرف تقصیر کروائے اور وہی ایک ایک پوروے کے برابر وہ بال، اب جیسے وہ چوٹی ہے اس کی، تو چوٹی کو یوں لپیٹ کر کینچی سے بال کاٹ لیے، تو اگر اس میں چوٹی کے بھی حصے کرتی ہیں بعض عورتیں، تو اس میں دیکھ لیں کہ ایک ہر بال، یعنی کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک ایک پوروے کے برابر کٹے یا نہیں کٹے، زیادہ کٹے تو عرض نہیں ہے، کم کٹے تو پھر وہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
ابھی جو ہم نے عمرے کے متعلق سنا اور طواف کے متعلق سنا، تو الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایک بہترین کتاب رفیق المعتمرین، اسے آپ مکتبۃ المدینہ سے خرید فرمائیں، یہ 180 روپے 180 روپیز میں کی کتاب ہے اور اس کے پیجز جو ہے 181 ہے، جب اس کو پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ الکریم اس طرح کی بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوگی، احرام کے متعلق، عمرے کے متعلق، کس طرح آپ کو چلنا ہے، کس طرح جانا ہے، ذوق اور شوق میں ڈوبی ہوئی تحریر میں ایک کتاب ہے، آپ اس کو ضرور حاصل کریں اور مکتبۃ المدینہ سے خرید فرمائیں۔
میں بول رہا ہوں، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا وہ اپنی اولاد کو دعائیں دیتے ہیں؟
اس طرح کی روایتیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک رسالہ ہے برہ الحاویل الفتاوی میں اللمعہ فی الاجوبت السبعہ کے نام سے، تو اس میں یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اس میں آپ نے کئی حدیثیں نکل کی ہیں کہ اپنے جو عزیز جو تم اعمال کرتے ہو وہ تمہارے اقربا یعنی قریب لوگوں پر، تمہارے خاندان والوں پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ اچھے عمل ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور برے عمل ہوتے ہیں تو وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہم لا تمتھم، اے اللہ ان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ ان کو تو ہدایت نہ دے دے۔ اسی طرح والدین کے حوالے سے بھی ہے اور دیگر روایتیں موجود ہیں کہ وہ دعائیں کرتے ہیں۔
جی جی ماشاءاللہ۔
یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ سجدے میں جس طرح پیشانی کو جمانا فرض ہے نرم فوم پر یا گدے وغیرہ پر، یا اسی طرح ناک کی جو ہڈی ہے اس کو بھی جمانا واجب ہے؟ برائے کرم شریع رہنمائی فرما دیجئے، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے۔
یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب۔ کہ سجدے میں ایک تو پیشانی اچھی طرح جمنی ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی، اور ناک کی ہڈی نہ دبی تو نماز مقرر تحری میں واجب الاعادہ ہوگی۔ یہ پورا جو لکھا وہ سنا دیتا ہوں میں۔ آج کل مساجد میں کارپیٹ بچھانے کا رواج پڑ گیا ہے، بلکہ بعض جگہ تو کارپیٹ کے نیچے مزید فوم بھی بچھا دیتے ہیں۔ کارپیٹ پر سجدہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پیشانی اچھی طرح جم جائے ورنہ نماز نہ ہوگی، اور ناک کی ہڈی نہ دبی تو نماز مقبول تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس کا ریپیٹ کرنا دوبارہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ کمانی دار یعنی سپرنگ والے گدے پر پیشانی خوب نہیں جمتی، لہذا نماز نہ ہوگی۔
سوتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے، نیز وہ کس وقت پڑھنی چاہیے، اور سونے کا سنت طریقہ بھی بیان فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔
حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اپنا بستر لیتے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے، پھر کہتے اللہم بسمک اموتو و احیا، الہی میں تیرے نام پر مروں گا اور جیوں گا، اور جب بیدار ہوتے تو کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، یعنی شکر ہے اس اللہ پاک کا جس نے ہمیں مر جانے کے بعد زندہ کیا، اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر شریف قبر کے رخ بچھایا جاتا، قبلے کے اس دانے یعنی سیدھی طرف سر مبارک ہوتا، اور قبلے کے بائیں یعنی لیفٹ پاؤں شریف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی کروٹ پر لیٹتے، دانا ہاتھ دانے یعنی سیدھا ہاتھ سیدھے رخسار یعنی گال مبارک کے نیچے رکھتے تھے۔ ایک روایت میں کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اپنا بستر لیتے تو اپنا داہنا ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ مبارک رخسار کے نیچے رکھتے، ایک روایت کے مطابق سر مبارک کے نیچے رکھتے، اور تین بار اس طرح دعا کرتے اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ رخسار یا سر علی کے نیچے ہاتھ رکھنے کی کیفیت کے بارے میں فرماتے ہیں، اس طرح کے ہاتھ شریف کا بعض حصہ سر مبارک کے نیچے رہتا اور بعض حصہ رخسار مبارک کے نیچے، یا کبھی سر کے نیچے ہاتھ رکھتے کبھی رخسار کے نیچے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہمارے یہاں میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہ دعا پڑھا دی جاتی ہے مائک میں معتکفین کو، جب یہ اشراق و چاس کا سجدہ پورا ہوتا ہے سونے کی جب تیاری ہوتی ہے نا، اس میں میں نے مائک سے سنی تھی آواز، تو اس پر تھوڑا مجھے یوں ہوا کہ یہ کیا، تو اب مہربانی کر کے جو عرض کیا گیا وہ نافذ کرے، ہو سکتا ہے دنیا میں یہ طریقہ رائج ہو۔ تو یہ دعا پڑھانے میں عرض نہیں ہے، لیکن میں اتنا کہہ دیا جائے کہ سوتے وقت آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، آؤ پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی۔ سوتے وقت پڑھ لیجئے گا یہ دعا، اس طرح جیسے سکھانے کے انداز میں کہنے مرض نہیں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ دعا پڑھ لی ہم نے، اب بھلے جب بھی سوئیں یہ دعا پڑھ لی، تو یہ دعا پڑھنی ہے تو یہ سوتے وقت بستر پہ آ کے جس طرح کیفیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے سنی اس انداز میں، تو یہ زیادہ ثواب ملے گا ظاہر ہے۔
حضور کیا اس کو اس طرح اس ادا کو ادا کریں جیسے عموماً ہم لیٹتے ہیں تو سیدھے لیٹتے ہیں اور بعض وقت پاؤں سمیٹتے ہیں، کچھ اوراد وظائف بھی پڑھ لیے جاتے ہیں، اب یہ دعا کی طرف بھی جانا ہے تو اس طرف کروٹ کی طرف ہم مطلب چلے گئے، سیدھی کروٹ گئے اور وہ جو ادا مبارک جو آپ نے بیان فرمایا اس ادا مبارک کو ادا کرتے ہوئے اب مطلب کہ جیسے پاؤں جیسے پیچھے سے یوں تھوڑے سے سمیٹ لیے اور اب یہ دعا پڑھنے
سمیٹ کر جی پاؤں، جب بھی کچھ پڑھے تو پاؤں سمٹے ہوئے ہو
تو اب یہ دعا پڑھیں تو یہ خاص مطلب کہ وہ ایک ادا کو ادا کرنے کی طرف ہم
کے مطابق ہو ماشاءاللہ۔ اور یہ کہ سب سے آخر میں سورہ کافرون پڑھنی ہوتی ہے اور بھی اورات، اور اگر سورہ کافرون کے بعد یہ کہ بات چیت نہ کریں، اگر بات چیت کر لی تو دوبارہ سورہ کافرون پڑھ لے تاکہ یہ آخری یہی ہو نیند آنے سے پہلے، بات چیت نہ ہو مطلب، تو انشاءاللہ اسی پر خاتمہ ہوگا کہ سورہ کافرون میں ایمان کا تذکرہ ہے۔
یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر سورہ کافرون پڑھ لے
اور بھی اگر کچھ پڑھنا چاہے بھلے پڑھ لے، یہ لکھا نہیں ہے اس میں لیکن اوراد و وظائف کی جہاں کتابیں ہیں نا ان میں یہ لکھا ہوتا ہے، جیسے الوظیفۃ الکریمہ میں لکھا ہوا ہے کہ آخر میں سورہ کافرون پڑھے،
جن کو اصل میں تھوڑا یہ پریکٹس ہوتی ہے اور اوراد و وظائف کر کے سونے کا جن کا معمول ہوتا ہے تو ذہن میں کچھ سوالہ جیسے آتے ہوں گے کہ جیسے اب یہ دعا پڑھ لی تو اس دعا پڑھنے کے بعد اب آخری کلام چونکہ سورہ کافرون ہو تو پھر اس کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کر کے اب میں
جی
مدینے کی یادوں میں کھو جاؤں۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے شہزادے تو ان کا شعر ہے اس حوالے سے سنتے ہیں۔
ہاتھ کو کان پر رکھو پاپا ادب سمیٹ لو، ہاتھ کو کان پر رکھو پاپا ادب سمیٹ لو، ڈال ہو ایک ہاو ایک آخر ہر لام دو، ڈال ہو ایک ہاو ایک آخر ہر لام دو، نام خدا ساتھ میں، نام خدا ساتھ میں، نام نبی ساتھ میں، مہر غلامی ہے پڑی لکھے ہوئے ہیں نام دو، مہر غلامی ہے پڑی لکھے جاگتے سو سے ہو ادا، نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا، نام محمد بنے جسم کو یہ نظام دو، نام محمد بنے جسم کو یہ نظام دو۔
سبحان اللہ ماشاءاللہ۔
رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا،
پیارے رمضان میں بچے پیارے شم کے جیسے ستارے سارے، پیارے رمضان میں بچے پیارے شم کے جیسے ستارے سارے، رمضان آیا پھر سے دیکھو، رمضان آیا پھر سے دیکھو،
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے.
میں نے آج پہلے روزہ رکھا ہے, اس کے ثواب میں آپ کو پیش کرتا ہوں, ہمارے لیے دعا کیجیے گا.
آج میرا پہلا روزہ تھا, میرے لیے دعا فرما دے کہ میں بھی مدینہ جاؤں.
اللہ ہمارا بخیر ورحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ پاپا کے ساتھ ہے چکن ملا
دو جائے مرتضی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ
طیبہ طاہرہ
سیدہ فاطمہ
قابرہ شاکرہ
سیدہ فاطمہ
ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی.
محمد مصطفیٰ
سب سے آخری نبی,
احمد مصطفیٰ
سب سے آخری نبی,
آمنہ کا لاڈلا
سب سے آخری نبی.
ماشاء اللہ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, صد کروڑ مرحمہ. اللہ پاک ان سب کو باعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے. اپنے ماں باپ دادا دادی نانا نانی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
بنگلہ دیش کے شہر چاٹگام سے عرض کر رہا ہوں, پیارے مرشد کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ہمارے منہ میں بدبو ہوتی ہے, تو بعض وقت جماعت چلے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اچھی طرح مسواک کرنا یا برش کرنے کا وقت نہیں ہوتا, تو صرف کلی کر لینے سے وہ بدبو جاتی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں کیا جماعت کے لیے مسجد میں جانا درست ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں.
اگر بدبو آتی ہے اور لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, فرشتوں بھی تکلیف ہوتی ہے, تو مسجد میں جانا ہی منع ہے نا اس صورت میں. لیکن اتنی بدبو شاید نہیں ہوتی کلی کرنے سے وہ اگر نکل جائے, لیکن اب کسی کو گندا دہنی کا عارضہ ہے, گندا دہانی کا عارضہ ہے کہ یہ پیٹ سے بو نکلتی ہے نا, منہ اس کا گندا ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت ہے تو پیٹ کا علاج کرنا ہوگا. اور اگر صاف نہیں کرتے دانت تو بدبو ظاہر ہے, اناج کی چیز اناج کے ذرے وغیرہ ہو سکتا ہے سڑتے ہیں اور اس وجہ سے یہ بدبو زیادہ آتی ہوگی, جب تک یہ نکالیں گے نہیں تو شاید بدبو نہیں جاتی ہوگی. اور بعد اگر دانت وغیرہ صاف کر لیے, مسواک کر لی اور اب سویا, تو اس کے منہ میں اتنی بدبو نہیں ہوگی. تو یہ پوزیشن دیکھی جائے گی کتنی بدبو ہے, تو اگر کلی کر کے بدبو چلی جاتی ہے تو آسانی ہے کہ تو منہ پہلے سے ہی صاف کر کے بندہ سوئے, اب منہ میں غذائیں بھری ہوئی ہیں, منہ بند کر کے سو گئے تو وہ اندر بدبو تو چاروں طرف در و دیوار اس کے منہ کے بدبودار ہو ہی جائیں گے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام محمد عابد ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے بھائی پاپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کل آپ نے جنات کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا, تو کیا رمضان آتے ہی جناتوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے؟ اور میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ نابالغ بچہ اپنے پیسوں سے پتا دے سکتا ہے؟ تو آپ ارشاد فرما دیجیے, آپ مجھے میرے گھر والوں دعاؤں سے نواز دیجیے. چلا کلو خیر ہوا.
اللہم آمین. بھیا کو سرکش جنات, یعنی وہ جنات جو مطلب شرارتی ہوتے ہیں, ان کو قید کر دیا جاتا ہے. یہ ہے مطلب, اس کا مطلب جو سرکش نہیں ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے قید میں, ان کو بھی قید کرتے ہوں. جنات تو اچھے بھی ہوتے ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں, نمازی بھی ہوتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہوں گے, حج بھی کرتے ہیں, طرح طرح کے ہوتے ہیں جنات جیسے انسانوں میں. اور دوسرا کچھ سوال سمجھ برابر نہیں آئی تھی, دو سوال کیے نا آپ نے,
شاید فطرے کا سوال کیا تھا کہ نابالغ فطرہ کے تعلق سے تھا. مجھے
نابالغ اپنے پیسے سے فطرہ دے سکتا ہے؟
اگر باپ صاحب نصاب ہے اور باپ پر فطرہ واجب ہے, تو اب یہ باپ پر واجب ہے کہ اپنے بچے کا فطرہ ادا کرے, اور وہ چاہے تو اپنے نابالغ بچے, نابالغ بچہ اگر صاحب مال ہے, صاحب نصاب ہے, تو اس کے پیسوں سے بھی فطرہ ادا کر سکتا ہے. تو اگر والد صاحب پر ہے اور والد صاحب سے اجازت دے لی یہ میرے مال سے میں دے دیتا ہوں, فطرہ غلط تو جبکہ والد پر واجب ہو، ورنہ خالی بچے پر واجب نہیں ہوتا چاہے صاحب نصاب ہو. جو لکھا اسی طرح کا لکھا ہے مسئلہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ایک سوال آیا ہے کہ آج کل خواتین کی نماز کے لیے نیا ایسا اسکارف نکلا ہے جس میں آستین بھی نکلتی ہیں، تو اس کو پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟
اگر وہ بھی نہیں ہے اور یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اسکارف اس طرح کا ہے کہ آستینیں بھی اس میں ہاتھ بھی چھپ جاتے ہیں، تب تو نماز میں کوئی کراہیت کی بھی وجہ نظر نہیں آ رہی، ورنہ نماز تو بہرحال ہو ہی جائے گی. وہ ستر اگر چھپا ہوا ہے اس کا پورا، جو چھپانے کی شریعت نے جو ہمیں حکم فرمایا عورتوں کو.
بعض اوقات تو یہ بہت اچھے اسکارف بھی بن جاتے ہیں کہ سر سے جیسے کہ آت ہو رہا ہے، آستینیں بھی آ گئی اور یہ باقاعدہ ان کے نیچے پیٹ تک یا ان کے مطلب نیچے تک یہ پورا عورت کو کور کرنے والا بھی من بن جاتا ہے، تو زیادہ آئی تھنک کہ یہ ایک پردے اور حیا کے قریب چلا جاتا ہے بندہ.
یہ فیس بک لائیو چیٹ پہ کاسب سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یا سیدی ماہ ربیع الاول کا چراغہ کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، اب آپ نے ماہ رمضان کی آمد کی خوشی پر بھی چراغہ کا اعلان فرمایا، اب یہ بھی ہضم نہیں ہو رہا، اس بارے میں کچھ مزید ذہن سازی فرما دیجئے کہ اس اعلان کرنے میں کیا حکمتیں ہیں؟
جن کے ہضم خراب ہوں وہ اپنے ہضم میں علاج کریں. پھر ان کو یعنی یہ جو شادیوں میں لاکھوں روپے کے سجاوٹیں کرتے ہیں یہ ہضم ہوتا ہے کہ نہیں تو پوچھو ان کو. ختنہ میں جو چراغاں کرتے ہیں، عقیقے میں کرتے ہیں، خدا نہیں کن کن مواقع پہ کرتے ہیں. پھر اپنے اپنے ملک کی جو وطن ہے، جیسے ہمارے یہاں پاکستان کا 14 اگست کو وہ یوم آزادی ہے، کتنا چراغا ہوتا ہے یہ پوچھو ان کو ہضم ہوتا ہے کہ نہیں. تو بولتے ہیں کون نہیں ہضم نہیں ہوتا. تو یہ ویسے بھی میں یہ سمجھانے کی درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے ہضمے کا علاج کر لیا جائے، کہ جب کوئی کام شریعت منع نہ کرتی ہو نا، شریعت منع نہ کرتی ہو اور وہ کیا جائے تو وہ قابل ہضم ہوتا ہے. تو اب اگر کسی کو نہیں ہوتا تو اس کا اپنا ہضمہ خراب ہے. تو بہرحال یہ کہ ویسے ہم نے یاد نہیں کی رمضان المبارک کی روشنی، رمضان المبارک کی یہ روشنی جو ہے نا ویسے تو عرب دنیا میں تو پتہ نہیں برسوں سے ہو رہی ہے، ہم کو تو پتا ابھی نہیں کہ یہ سمجھو گے کہ ذوق پیدا ہوا کہ ہم بھی کریں رمضان المبارک میں روشنی، کہ یہ سب کو شاید یہ کہ سب کی سمجھ میں آ جائے گا. یہ ذہن میں آیا تھا آئے گا نہیں آئے گا تو کیا کریں گے، بہت ساری چیزیں نہیں آتی ہیں ایک دوسرے کی سمجھ میں. تو میں نے وہ آپ کو فارمولا بتا دیا نا کہ اگر شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اس کے باوجود کسی کو وہ بات ہضم نہیں ہوتی تو یہ اپنے ہضمے کا علاج کرے، اس چیز کو غلط نہیں کہہ سکتے. اب جیسے کہ کسی کو تندور کی روٹی ہضم نہیں ہوتی ہے نا، تو اب تندور کی روٹی خراب ہے تو ہمارا ہضمہ خراب. یار تندور کی روٹی دنیا کھائی رہی ہے نا، قورمہ کھائی رہی ہے، بریانی کھائی رہی ہے. اچھا کسی کو مٹھائی ہضم نہیں ہوتی، شوگر کا مریض ہے، تو مٹھائی خراب یا آپ کا بدن خراب، تو جو خراب ہو وہ اپنا علاج کرے. تو اسی طرح رمضان شریف کی مطلب ہے کہ استقبال کے لیے تو سارا ہی سال جنت سجائی جاتی ہے. جی ہاں، جیسے رمضان پورا ہوا چاند رات آ گئی نا تو جنت کی سجاوٹ شروع ہوئی، پورا سال جنت سجائی جاتی رہے گی. یہ اس احترام رمضان کا یہ عالم ہے. تو یہ کہ ہم نے اگر گھر تھوڑے دن کے لیے سجا لیا تو کیا مطلب اس میں کیا ہو گیا، ہماری جبکہ نیت ہے کہ رمضان کا ہم احترام کرتے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تراویح کی باقاعدہ جماعت شروع کی، اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی. جو بعض لوگ بار بار کہتے ہیں نا کہ یہ سرکار کے دور میں نہیں تھا تو یہ بدعت ہو گیا تو فلاں ہو گیا، تو ان کو مطلب اس پر غور کرنے کی دعوت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ تراویح کی جماعت جاری کی ہے، اور خود اس کو فرمایا کہ نعمت البدعت ہذہ، کہ یہ بہت ہی پیاری یا میٹھی بدعت ہے. تو ہر بدعت بری چیز نہیں ہے، ورنہ ہم ہر فرد جو ہے نا ہمارا، ہم سب کے سب بدعت ہیں ان والوں کا، نئی چیز بدعت نا، نئی چیز، سارے کے سارے نئے ہیں. یہ مائک میں جو خطبے ہو رہے ہیں، اذانیں ہو رہے ہیں، واٹ از دس؟ حضرت بلال صرف اس وقت یاد آتے ہیں کہ درود شریف اذان سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں؟ حضرت بلال نے نہیں پڑھا تھا، ہے نا، نہیں پڑھا تھا، تو ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. تو حضرت بلال نے مائک میں اذان نہیں دی تھی، تو ہمیں نہیں دینی چاہیے، ایسا کوئی نہیں بولتا. تاکہ درود شریف کیوں، مطلب سمجھ میں نہیں آتا. پتہ چلا ہضمے کا علاج کرنا ضروری ہے، یہ شریعت نے منع نہیں فرمایا. تو اس طرح کی مطلب یہ کہ آپ سے، آپ کو الجھنا نہیں ہے لوگوں سے، وہ ہوتی ہیں بعض لوگوں کی سوچیں ہوتی ہیں کہ ہم جو بھی اچھا کام کرتے ہیں نا، اب جیسے جمعہ مبارک، جمعہ مبارک ہم کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو، یہ بھی پتہ آپ کو ہضم نہیں ہوتا، بازو نہیں ہوتا ہضم. ارے کیا تکلیف کیا ہے؟ مبارک مانے برکت والا، جمعہ مبارک یعنی اللہ پاک آپ کو جمعے کی برکت نصیب فرمائے. اب اس میں کیا خرابی ہے یار؟ یعنی جو ہم کہیں دعوت عیسائی والے کہیں، وہی کیوں مطلب سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ جمعہ مبارک کہنا دعوت عیسائی کی ایجاد ہے، ایک بدعت حسنہ ہے، یہ ہمارے نگران شورا نے ایجاد کیا، اس کو ہم نے اس کو اپنایا ہے. سمجھ میں آ گیا، سمجھے؟ اچھی بات ہے، اچھی بات پہ خما کا مطلب ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ چڑھنا نہیں چاہیے، یہ حسد نہیں کرنی چاہیے، قبول کر لینا چاہیے.
حضور یہ اظہر اور مصر وغیرہ کے جو دارالفتا وغیرہ ہیں، وہاں سے بھی اور مختلف جگہ سے اگر ہم دیکھیں نا، 358 ہجری میں فانوس کے تعلق سے کوئی تحقیق کے بعد سامنے آئے کہ ماہ رمضان کے لیے مصری جو مسلمان ہوتے تھے، یہ باقاعدہ ماہ رمضان کی آمد کی خوشی میں فانوس کو استعمال کرتے تھے، جیسے قندیلیں اور ہم جیسے یہ جمر وغیرہ کو ہم جیسے ہم لیتے ہیں. اور وہاں سے یہ چلتے 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 پورے عرب دنیا کے کئی ممالک میں یہ طریقہ پھیل گیا کہ ماہ رمضان کی آمد پر یہ سرا سجاوٹ کیا کرتے ہیں. تو یہ آج کی نہیں ہے، یہ تو صدیوں سے عاشقان ماہ رمضان اپنے اپنے طور پر ماہ رمضان کی آمد کی خوشی میں سجاوٹ کا نظام تو لے کر چلے آ رہے ہیں. ہم اب اس طرف توجہ گئی ہے.
تراوی میں جو فاروق اعظم نے جو رونق کی، تو اس پر مولا علی گزرے تھے، اور مولا علی شہر خدا نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالی عمر کی قبر روشن کرے گی، انہوں نے ہماری مسجد روشن کی، ہے نا اس طرح کی روایت. تو یہ کیا حرج ہے اس میں یار، کیا تکلیف ہے؟ حضرت علی کا ارشاد اعظم ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ بعضوں کا ہضم اتنا خراب ہوتا ہوگا کہ یہ بھی ہضم نہیں ہوتا ہوگا. کرے تو کیا کرے، جائیں تو جائیں کہاں کہاں،
دین 12:12 ہو رہے ہیں، ہضمہ درست کر لیجیے پیارے بھائیو. دیکھیے 12:12 ہوئے اور مدینے کا آپ کو آواز آگے کانوں میں رس گلتی آواز، تو بھائی اپنا ہضمہ درست کر لو انشاءاللہ مدینہ مدینہ. اور اگر نہیں درست ہو رہا، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ جائیں، یہ زبردست شفا خانہ ہے، اس نے بڑوں بڑوں کے ہاضمے اور بڑوں بڑوں کے بہت سے بہت کو درست کر دیا ہے. آ جائیں.
12:12 کیا بات ہے مدینے کی. نہیں یہاں بھی جیسے صاحب بیٹھے ہوئے نا، یہ ان میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کسی کا ہضمہ خراب رہا ہوگا، بات وقت بری صحبت سے بھی ہو جاتا ہے ہضمہ خراب، پھر یہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہوگی، یہ عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں یا عاشقان رسول کی صحبتوں میں آ کر ان کے ہضمے ٹنا ٹن ہو گئے ہوں گے، لکڑ ہضم پتھر ہضم ایسے ہوں گے اس میں، سمجھے؟ کہ الحمدللہ یہ تو مطلب ظاہر خوشی کی بات ہے، سجدے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا ہضمہ درست ہو گیا، ورنہ یہ قبر میں اگر پڑتی ہاضمہ، اس خراب ہاضمے کی وجہ سے آدمی بک بک کرتا ہے نا. تو ہاضمہ تو پیٹ کا ہاضمہ یا ویسے بھی مراد نہیں ہے، میں جو کہنا چاہتا ہوں سب سمجھتے ہوں گے. تو اللہ کرے کہ ہمارا ہاضمہ کبھی بھی خراب نہ ہو. اللہ اور رسول کے تعلق سے، تعظیم کے تعلق سے جو بھی باتیں شریعت نے منع نہیں کی وہ ہماری سمجھ میں آ جایا کریں. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مسلمان رمضان میں مسجدیں سجاتے ہیں، وہاں کلی چونا کرتے ہیں، رنگ روغن کرتے ہیں، جنڈیاں لگاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں. ان کی اصل یہی حدیث ہے، وہی جو میں نے ابھی پہلے آپ کو سنائی کہ جنت سارا سال سجائی جاتی ہے. الحمدللہ ہماری سمجھ آتا ہے، اب سجائیں گے، زیادہ سجائیں گے انشاءاللہ. آئندہ سال تو پہلا سال تھا اور ہم کو ٹائم ہی نہیں ملا زیادہ رمضان سے پہلے، بس دو تین دن پہلے یہ ہم نے مطلب یہ بات چلی اور مطلب یہ ڈن کر لیا گیا کرنا ہے اپنے کو. الحمدللہ ابھی نہیں سجایا کسی نے گھر، تو سجا لے، کسی سے نہ ڈرے، نو پرابلم انشاءاللہ. کوئی کچھ نہیں کہتا، کہتا بھی ہے تو اپنی بحث نہیں کرنی. اگر اس کا ہی اگر یہ سارا اس پہ مل جائے گا اپنے وہ فیس بک وغیرہ پر یا ابھی جو جیسے میں نے عرض کیا وہ سب ہوتا ہے، تو یہ سن لے تو انشاءاللہ وہ ہاضمہ درست ہو سکتا ہے. انصاف کے ساتھ کوئی سنے نا، کیا اس میں حرج کیا ہے؟ شادیوں میں، ختناؤں میں، دنیا بھر کے مسئلوں میں ہم سجاوٹیں اب تو کرتے ہی ہیں. گاہک تاجر یہ بھی تو اپنی دکانیں سجاتے ہی ہوتے ہیں، کیا رہے اس میں؟
حج مبارک کے ووٹ،
حج مبارک میں سجاتے ہیں، پتہ نہیں مسجدیں سجانا یا گھر سجانا رمضان کی خوشی میں کیا مسئلہ ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد.
گھر گھر کرے چراغا ہم،
اسلامی کا ہمیں کرنا ہوتا ہے اربوں روپے کا خرچہ ہے. دعوت اسلامی والے جو ہے یہ خیال رکھیں اس بات کو، اپنے پلے سے کرنا ہے. مسجدیں، جامعات، مدارس، ان کے چندوں سے یہ سجاوٹیں کرنا، کیونکہ اس میں عام طور پہ ہمارے یہاں اب پہلے سے عرف نہیں ہے کہ جامعات المدینہ کا چندہ، مدارس کا چندہ اس میں یوز کرنا رمضان میں سجانے کا، تو اس میں چونکہ عرف نہیں ہے تو جو عرف ہو اسی میں وہ چندہ استعمال ہو سکتا ہے. تو اس کی بھی فی الحال ہم نے شروع میں جب کیا تو ہم نے طے کر لیا تھا اور منع بھی کر دیا تھا کہ یہ نہیں کرنا ہے. اب اس میں کوئی جامعت المدینہ والا بولے کہ بھائی ہم نے کسی پارٹی سے لے لیا اور اس کو سجا لیا، تو اس کی بھی فی الحال ہماری طرف سے اوکے نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. کہ آپ نے چلو احتیاطاً دوسری پارٹی سے لیا، پھر دوسرے جامعہ والے یہ سمجھیں گے سجانا چاہیے، تو وہ پھر مسئلہ ہوا. تو جب آئندہ کوئی آئندہ سال دیکھیں گے اگر ہم کوئی رہنمائی مل گئی اس طرح کی دارالفتا اہل سنت سے یا کوئی ترکیب بن گئی، تو پھر جب تک ہماری شورا فیصلہ آپ کو نہ سنائے اس وقت تک آپ نے مطلب کوئی اپنے طور پہ قدم نہیں اٹھانا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ہم ثواب کرنے جاتے ہیں کسی گناہ میں ہم پڑ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر السنہ سے میرے یہ سوال ہے کہ کیا احمد نام پہ بھی ہم انگوٹھے چوم سکتے ہیں، کیونکہ احمد بھی ان کا ایک نام ہے، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے.
جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اس وقت انگوٹھا چومنے کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں تو کیا ہے جس میں عرف نے عوام میں معمول نہیں ہے اس کا، صرف لفظ محمد پر چومتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک وہ جدت ہوگی کہ وہ پھر کسی کا ہاضمہ خراب ہوا کوئی بولا بولی کر دے وہ الگ بات ہے، اور شرن تو اس میں منع ہی نہیں ہے. ہم نے تو میں نے چند بار عرض کیا کہ ایک دور ہم نے وہ دیکھا اپنے بچپنوں کا یا مطلب یہ کہ لڑکپن ہوگا کہ پہلے لوگ ہوتے تھے کہ کسی مزار کی طرف سے گزرتے تھے نا تو انگوٹھے چومتے تھے، میں نے دیکھا یہ لوگوں کو اچھے لگتے تھے کہ یہ موالی بالکل یعنی ایسے ہی مطلب اڑا اڑی والے، لیکن مزار شریف آیا تو تھوڑا یوں ڈرے، ادب ان کے اندر پیدا ہوا، یوں کر کے رکے یوں کر کے گزر گئے. اب اس پر کیا یار اب حکم شریع لگاؤ گے؟ ایک تعظیم کا اس نے انداز اختیار کیا ایک آدمی نے، اب تو کیا بولو گے آپ یار؟ تو یوں مطلب تعظیم میں جو بھی مطلب ایسا انداز اختیار کیا جائے جس کو شریعت منع نہیں کرتی اور عوامی طور پر بھی وہ معیوب نہ ہو، ورنہ یہ کہ پھر جیسے وہی میں نے عرض کیا کہ اگر آپ ہر نام پر چومنا تو پھر کسی کی کوئی، تو اس لیے وہ محمد پر چومنا، لیکن کوئی چومے اس کو روکنا نہیں ہے، غلط بھی نہیں کہنا، وہ غلط ہے نہیں اور کوئی چومتا بھی نہیں ہے. عام طور پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کسی نے کر لیا تو کیا حرج کیا اس میں، حالانکہ ہمارے یہاں کرتے نہیں، کوئی کوئی کرتے بھی ہوں گے، کوئی حرج نہیں ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ آیت مبارکہ ہے کہ نبی کی تعظیم و توقیر کرو. تو اس میں تو شرح میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ قیامت تک جو بھی نبی کی تعظیم کے لیے نیا نیا طریقہ یا طریقہ اختیار کیا جائے اس کو شریعت منع نہیں کرتی، تو وہ اس آیت کے تحت داخل ہے تعظیم کا. تو کسی دور میں تعظیم کا طریقہ کچھ ہوتا ہے، پھر دور تبدیل ہوتا ہے اس میں تعظیم کا انداز کچھ ہوتا ہے. جیسے اب اپنے دیہاتوں وغیرہ میں یہ اپنے رحیم یار خان کی پٹی میں بھی ہے، یہ سندھ کے اندر بھی غالباً ہے کچھ حصوں میں، کہ وہ ایک تعظیم کا انداز ہے کہ وہ جب کسی سے احترام کرے نا تو اس کے گھٹنے پہ یوں جھک کے ہاتھ رکھتے ہیں. نوٹ کیا؟ اب آپ کے جیسا کوئی نیا آدمی ہوگا نا اور کوئی یوں کرے گا تو ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا، یہ کیا کرے گا؟ تو اس کو مطلب علماء منع بھی نہیں کرتے کہ خالی وہ گھٹنے پر ہاتھ لگا رہا ہے آپ کے، وہ نے رسپیکٹ آپ کو دے رہا ہے، اس کو کیا بولو گے؟ اس کو آپ عزم کرو یا نہ کرو، آپ کا بھی اگر قد کاٹ ہوا اور ایسے لوگوں میں جاؤ گے تو آپ کے بھی گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں گے. یہ تو یہ ان کے طریقے کار ہے، تو شریعت منع نہیں کرتی تو ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایسے کو کبھی یوں گھٹنے پر ہاتھ کسی نے رکھ دیا تو مجھے لگتا ہے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے پیٹ کا ہضمہ صحیح ہو جائے گا.
جی
اگر اس طرح کے کسی بدہضمی والے کے گھٹنے پہ کسی نے ہاتھ لگا دیا نا تو یا تو اس کا ہضمہ صحیح ہو جائے گا یا اس لگانے والے کا بیچارے کا ہضمہ آگے پیچھے کر دے گا. ہو تو مطلب یہ کہ بس اللہ کرے کہ آپ کی یہ باتیں جو ہے نا یہ تعصب کا آئینہ اتار کر سن دیکھ لینا ویڈیو ہماری تو ان شاء اللہ تعالیٰ فرق پڑ جائے گا. جی
میرا نام عائشہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے، لوگ ایک دوسرے کی دل آزاری بہت کرتے ہیں، اس سے کیسے بچا جا سکے؟
اللہ اللہ، اگر واقعی دل آزاری ہے تو گناہ کا کام ہے اور جہنم کی حقداری ہے اس میں، تو کسی کا دل دکھ کھانا نہیں چاہیے. وہ حدیث پاک ہے نا, من آزا مسلمن فقط آزانی, من آزانی فقط آز اللہ, کہ جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو ایزا دی یعنی تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. تو دل آزاری کرنا یہ ایزا دینا ہے, تکلیف دینا ہے کسی کو, تو یہ گناہ کا کام ہے نا. تو اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے, بچنا بھی چاہیے, اور ہم کوشش کریں کہ ہماری طرف سے دوسروں کو راحت پہنچے, تکلیف نہ پہنچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ کیا غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
روزہ نہیں ٹوٹتا, روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے.
ایک اور سوال ہے کہ شیشہ دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
آئینہ,
شیشہ لکھا ہوا ہے.
اچھا, ہم آئینہ ہی دیکھا جاتا ہے, شیشہ ہو آئینہ ہو ان کو دیکھنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, سنا ہے کہ آب زمزم پیتے وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سوال یہ ہے دعا کس وقت مانگی جائے, آب زمزم پینے سے پہلے یا بعد میں؟
پی کر ہی میرا خیال ہے پہلے بھی سوالات آئے اس طرح کے. رفیع الحرمین میں وہ حوالہ بزرگوں کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ آب زمزم صرف پی کر اب دعا مانگے قبول ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ یہ دعا کرنا کہ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو بقیہ پاک میں مدفن عطا فرمائیں, تو کیا یہ دعا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بقیہ پاک میں سارے مسلمان کیسے دفن ہو سکتے ہیں؟
اب یہ کہ یہ نیت ہے کیا قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے ان سب کے لیے اس نے دعا مانگی ہے. اب یہاں جیسے ہم کہہ دیں اللہ پاک تمام مسلمانوں کو جنت البقیع میں جگہ نصیب فرماتی ہے, سب مراد یہ کہ جو ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہے, تو وہ کیا اس نے اس کی نیت کیا ہے دعا مانگنے کی, مانگنے والے کی. اور ویسے سب بھی یعنی کہ قیامت تک آئیں گے مسلمان, ان کو اللہ پاک جنت البقیع نصیب کرے, یہ دعا بھی مطلب حرج تو نہیں لگتی مجھے, حرج لگتی آپ کو؟ ٹرانسفر ہی تو ہے نا, کہ جہاں بھی دفن ہوگا اس کو محبت ہے تو وہاں پہنچ جائے گا.
سب میں دوسرے مقابر سے اٹھنے کا تذکرہ موجود ہے, ان قبرستان سے اٹھیں گے دیگر مسلمان بھی, پہلے بقی والے آئیں گے, پھر مالا والے آئیں گے, پھر دوسرے قبرستانوں والے آئیں گے. یہ اصل میں یہ ہے,
لیکن مسئلہ دعا مانگنے کا کہ ٹرانسفر, وہ جو حیات حلالت میں واقعہ لکھا ہے
وہ جی معلوم, لیکن اصل میں ایسا لگتا نہیں ہے دعا کرنا ٹھیک ہوئی ہے, کیونکہ ایسا ہے کہ جو واقع ہونے والی بات ہے نہیں, ہونے والی چیز نہیں ہے.
یہ تو ہے کہ سب کو تو یقین کی حد تک کہ سب کو مل, تو یہ تو ان کے لیے بھی اگر بقی کی دعا کی جائے یہ بھی ہونا تو بظاہر مشکل ہے. یہ دعا نہیں مانگ سکتے مفتی صاحب فرما رہے.
بس یہ پوچھنا تھا, یہ جو قرآن اور فاطمہ یہ سیم ایک ہی نام ہے یا قرآن فاطمہ بھی رکھ سکتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے نا قرآن کا مطلب بھی فاطمہ ہے, یہ ایک ہی نام ہے, یہ پوچھنا تھا.
قرآن فاطمہ
حورین فاطمہ,
حورین فاطمہ یہ نام تو رکھتے ہیں لوگ, اب حورین آیا مطلب کیا, حور کی جمع ہے یا کیا ہے؟
حور خود جمع ہے, حور خود جمع ہے عربی کے اندر
جمع,
تو اصل میں وہ حور عین کے ہے, تو اب یہ غالباً وہی بس جب لوگ نام دیکھتے ہیں تو پھر وہ یہی کرتے ہیں, غالباً حور عین سے انہوں نے یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں اس سے انہوں نے
قرآن بنا دیا, بنا لیا ہوا
اور
عین کو نکال دیا. یا اللہ, قرآنی لفظ ہے. ये हुरीन नाम तो रखते हैं लोग, हुरीन फातिमा, बस वही यूनिक नामों के उसमें रहते हैं ये चक्कर में। यार लगता है मुहम्मल हो जाएगा जिसके को माना नहीं बनते। अच्छा हूर आपने जमा कहा तो हूर हमारे यहां वाहिद में इस्तेमाल होता है,
लेकिन अरबी के अतबार से हूरा की जमा है हूरुन ऐनुन, ये
हूरा जी। उर्दू में हूर वाहिद में इस्तेमाल होता है एक में, जन्नत की हूर आई वगैरह, ये मोमल है। हुरेन का माना फातिमा नहीं होता और हुरेन अलग फातिमा अलग, तो इस तरह के नाम जिनमें कोई माना नहीं बनते तो ऐसे रखने नहीं चाहिए। फातिमा में कमी क्या है जो हुरेन की पख लगा दी किसी ने? फातिमा बड़ा अजीम शान नाम है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी का नाम फातिमा रखा, हुरेन फातिमा नहीं रखा है, तो जो रखा है हम उसी पर डन करें, वही रखे नाम। ये इजाफत करना कि कनीज फातिमा, कि बीबी फातिमा की खादिमा, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि फातिमा को हमने वैसे बाकी ही रखा है। हुरेन के माना चुके कोई बन नहीं रही है, माना ऐसे हुआ कि जो यहाँ फिक्स भी हो सकते हो।
मेरा नाम मोहम्मद जुनेद खालिद अत्तारी है, मैं बुरे वाला से आया हूँ फैजान मदीना एक माह के इतकाफ के लिए। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये अर्ज है कि शहरों में या गाँव में एक से जायद मसाजिद होती है जिनमें सहरी का मुख्तलिफ एक मिनट के दो मिनट के फासले पर सहरी का ऐलान किया जाता है कि वक्त खत्म हो चुका है। तो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये अर्ज है कि इस वक्त किस मस्जिद का एतबार किया जाएगा, पहले ऐलान का या बाद वाली मस्जिद के ऐलान का एतबार किया जाएगा?
असल अजान जो है नहीं का ताल्लुक सहरी से नहीं है, इसका ताल्लुक नमाज से। तो नमाज नमाज फजर के लिए अजान होती है। अब जिसने सहरी के वक्त के अंदर अंदर अजान दे दी तो उसकी अजान नहीं हुई और किसी ने खाया पिया तो सही है, और अगर अजान उसने फजर की फजर का वक्त शुरू होने के बाद दी है तो भले मिनटों के फासले पर तो होती है, रोज होती है, सारा साल होती है अजान है, फासले से एक दूसरे आती रहती है आवाजें इधर उधर से, तो वो सही है कि फजर के लिए वजाने होती हैं। तो ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। अपना वो माशाल्लाह टाइम टेबल सब मौजूद है वेबसाइट पर, और वैसे भी फर्ज है जिन पर रोजे फर्ज है उन पर फर्ज है कि इनको ये औकात भी मालूम हो, नमाज जिन पर फर्ज है उनको नमाज के औकात भी मालूम होने चाहिए। अब तो बड़ी आसानी हुई कि सब ये हमें उलमा ने या माहिरीन ने वो दे दिए औकात, वरना पहले किस तरह लोग मालूम करते होंगे।
शुएब सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर किसी बच्चे को गोद लिया हो तो क्या जवान होने पर उसे जायदाद से भी हिस्सा दिया जाएगा?
नहीं, गोद लिया वो बच्चा तो है ना, जबकि कोई रिश्ता और बनता हो तो वो उसमें तरकीब में आ सकता है, लेकिन ये कि वो चूंकि ये डायरेक्ट बेटा नहीं है तो इस तरह जो बेटे का हिस्सा बनता है वो इस पर नहीं आएगा। लेकिन अब कोई ऐसा करीबी रिश्तेदार है और दूसरा कोई है ही नहीं करीब, क्यों अकरब को देना होता है, तो अब अकरब यही है अगरचे सगा बेटा नहीं है तो सारा विरसा ये ले जाएगा। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
ये सवाल कर रहे हैं, खवातीन का नमाज पढ़ते हुए स्कार्फ या दुपट्टा उतर जाए तो क्या करना चाहिए?
वो स्कार्फ उतर गया और बाल उसके जैसे जाहिर हो गए तो फौरन तीन सुभान अल्लाह कहने से के मिकदार ना गुजरे टाइम से पहले पहले ये इसको बंद कर दे, छुपा दे। अगर एक हाथ से मुमकिन है, इशारे से मुमकिन है तो पहले इशारे से, वरना एक हाथ से। और अगर नमाज की इस्लाह से दो हाथ से भी करना ही पड़ा तो वो कर सकती है और नमाज अपनी बचा ले, वरना एक नमाज नहीं होगी। अगर ये तीन सुबहान अल्लाह की कदर गलम यही ना रुकने की मकदार, तो तीन सुबहान अल्लाह की कदर अगर खुला रह गया सर तो फिर ये कि नमाज नहीं होगी।
जैन मुस्तफ़ा सवाल कर रहे हैं, मैयत को दफनाने के बाद जो आखिर में अजान दी जाती है वो किस तरफ मुंह करके दी जाए?
क़िबले की तरफ।
नाम गुलाम मुहिद्दीन अत्तारी बिन नदीम अहमद अत्तारी है,
میں چشمہ میاں والی سے حاضر ہوا ہوں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے. امیر السنہ سے سوال عرض یہ ہے کہ انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، تو جنات کس کی اولاد ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
ابلیس کی. ابلیس کی نا جنات، یہ جو شیطان مشہور شیطان ہے، ہر سرکس جن شیطان ہی ہوتا ہے، شیطان کہتے ہیں، لیکن جو مشہور ترین ابلیس عزازیل اس کا نام ہے، تو ابلیس بھی کہتے ہیں، اس کے مختلف نام ہیں نا، تو یہ شیطان جو ہے یہ سب جنات اس کی اولاد ہے.
عبد القدیر اتاری اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. یا سیدی، میرا آپ سے سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ جو جلدی افطار نہیں کرتا تو اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ایسا کہنا کیسا؟
اگر بلا وجہ لیٹ کرتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کہ جب یقین ہو جائے سورج غروب ہونے کا تو پھر یہ افطار کر لینا چاہیے.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ نماز کی حالت میں انسان کے منہ میں پانی جمع ہو جاتا ہے، کیا وہ پانی پی سکتے ہیں یا تھوکنا ضروری ہے؟
تھوکنا ضروری نہیں، یہ کسی وہمی آدمی کے جمع ہو جاتا ہوا کہ کیا کرنا چاہیے، منہ کا تھوک تو یار آ رہا ہے، نماز میں دیکھ لوں گا تو نماز کا کیا بنے گا، تو بھر جائے گی کلی اس کے. ورنہ عام آدمی، ہم کو تو پتا، آپ نے بولا تو توجہ ہوئی، پتا بھی نہیں ہوتا، نماز پڑھی رہتے ہیں، اب منہ میں تھوک جمع کر کے امام صاحب کیسے نماز پڑھائیں گے، قراءت کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے توجہ ہی نہ دیں، نو پرابلم. سر روزے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، تھوکتے رہتے ہیں، تھوک اندر جائے گا تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا. سر نارمل رہیں تو تھوک بھلے پیٹ میں آپ نگل لیں، منہ کا تھوک منہ میں ہے نگل لیا، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا.
میرا امیر علی سنت سے سوال ہے کہ مسجد میں تراویح ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ جو پیچھے کی صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نوجوان قسم کے، تو وہ سو رہے ہوتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن تراویح نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیں.
شبینے میں تو اس طرح ہوتا ہوگا، تراویح میں بھی ہوتا ہے.
سمے پوسٹ آج کل اس پر بہت چل رہی ہے کہ بعض مساجد کی تصویریں اس طرح کی ہیں کہ امام صاحب آگے تراویح پڑھا رہے ہیں اور پیچھے کچھ نوجوان یہ سوئے ہوئے ہیں، تو وہ پھر پوسٹ پہ یوں لکھے ہوئے بھی ہیں کہ نماز جنازہ جو ہوتی ہے اس میں میت آگے ہوتی ہے اور ایک نماز ہے کہ جس میں میتیں پیچھے ہوتی ہیں، وہ تراویح کی نماز ہے. تو اس پر وہ پوسٹ دکھائی ہوئی ہے کہ وہ مسجدوں میں بعض سوئے ہوئے ہیں. تو اب
کیا کہا جا سکتا ہے اس میں؟ اب تراویح جو ہے یہ ویسے اگر کوئی آگے پیچھے پڑھ بھی لیتا ہے نا، اور اس کو طبیعت خراب ہے اور لیٹ گیا ہے، یہ کوئی ایسے اتفاقی ہوا ہو سکتا ہے جس کو کسی نے وائرل کر دیا. ایسی باتیں، ایسی چیزیں وائرل نہیں کی جاتی، گھر کی بات، اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے. مسلمان اپنی مسجد میں کوئی ایسی صورت ہے بھی تو یہ کیوں یار لوگوں کو بتاتے ہیں؟ غیر مسلموں کو اس میں مطلب مذاق اڑانے کا موقع ملے. اب نماز میں تو کسی کا اختلاف تو نہیں ہے نا کہ نماز فرض ہے یا نہیں ہے، نماز ہے یا نہیں ہے. مسجد میں کس کا جھگڑا کہ مسجد ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے مسجد، کوئی نہیں کہتا، سمجھے؟ تو اب ایسی صورت میں کوئی، جیسے کہ مصیبت یہ ہے کہ جیسے کوئی مسجد کا امام یا مؤذن کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی بڑی غلطی کرتا ہے، کوئی گندی غلطی کرتا ہے، اس کی وہ جھنڈی چڑھاتے ہیں یہ لوگ. حالانکہ ان جیسے داڑھی منڈے اور ان جیسے لوگ زیادہ ہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. آخر کوئی مولانا ملوث ہوا، وہ غلط کیا مولانا نے یا مؤذن نے، یا اگر کیا تو بالکل 100% غلط ہے، لیکن اس کا جھنڈا چڑھانے سے، اس کا شور مچانے سے کیا لوگ اہل علم سے یا مذہبی طبقے سے دور نہیں ہوں گے؟ اس طرح کہ مذہبی لوگ ایسا کرتے ہیں. اب بابا جی اگر کوئی بھول کرتا ہے اس طرح کی تو بولے نقلی پیر، نقلی پیر. الگ ہر بابا جی پیر ہوتا بھی نہیں ہے. تو جس نے کوئی حرکت کی ہے، غلطی کی ہے، تو وہی اس کا ذمہ دار ہے نا، دوسرے کیوں ذمہ دار اس کے؟ اب چلو معاذ اللہ کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو اس کا مطلب سارے مسلمان تو شرابی نہ ہوئے نا، جو پیتا ہے وہ شرابی ہے. تو جس نے خراب کیا کام تو اس کے اندر خرابی ہے. تو ایسی چیزوں کو اور ویسے بھی مسلمانوں کے عیب چھپانے کی ہمیں تاکید ہے، نہ کہ اس کو اچھالنا۔ آپ کوئی بیچارہ سو گیا، طبیعت خراب ہو گئی اور اندر تراوی ہو رہی، اس کو آپ نے وائرل کر دیا، اس کو کتنا اس کا دل دکھے گا۔ اور پھر یہ کہ جو اس کے خاندان والے، جو اس کے دوست احباب اس کو سوال جواب کریں گے، اور اس کو کتنا پریشانی ہوگی۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جان بوجھ کر بھی سو گیا، کوئی نیند چڑھی تھی، ایسے موقع پر نیند کسی کو چڑھی اور سو گیا، عام طور پہ لوگ نہیں سوتے، کوئی سو گیا، تو اب اس پر حکم شرعی کیا لگائیں گے آپ؟ کیا گناہ کیا اس نے؟ نیند آ رہی تھی، سو گیا، نماز نہیں پڑھی اس نے، تو ویسے سارا سال نماز پڑھنے والے کتنے، سب کی جھنڈی جڑاؤ نا یار، آپ خود پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ جو سوشل میڈیا میں اس طرح کے ہنگامے برپا کرتے ہیں، وہ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ سامنے تو آئے یار، ان کی اپنی نمازوں کا ٹھکانا ہوتا نہیں ہے۔ یعنی کہ میرے خیال میں اگر ہمارے ملک کا ہم وہ لیں نا، تو شاید 2% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے، 98% اگر نماز نہیں پڑھتے، ان کی جھنڈی کون چڑھائے گا؟ کیا نمازی چڑھانے کے لیے نکلیں گے؟ نیک نمازی لوگ تو ان چکروں میں پڑھتے نہیں ہیں۔ تو ایسے کوئی ہو جائے تو اس کو، اس طرح کی باتوں کو ہوا نہیں دینی چاہیے، کہ لوگ دین سے، دیندار طبقے سے، مسجد سے، اہل مسجد سے لوگ متنفر ہوں اور دور بھاگے۔ یہ مہربانی کر کے میں سب کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو ایسا نہ کریں۔ ہم غیر مسلم اگر کرتے ہو تو خیر، اب ان کو کیا کر سکتے اپنے۔
اسی پر پھر مزید بھی رہنمائی فرما دیں، بڑی اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اور بھی اس طرح کی پوسٹیں اور ویڈیو وائرل کی جاتی ہیں جس میں نماز کی حالت میں کوئی مذاق کیا گیا ہے، یا نماز کے ساتھ کوئی مذاق کیا گیا ہے، تو اور اس، یا کوئی مثلاً رمضان ہے تو اب کوئی امام تراوی پڑھا رہا ہے، تو کسی باہر ملک کی بعض اوقات جو ہے وہ ویڈیوز وائرل کرتے ہیں کہ وہ کچھ پلے پڑھ ہی نہیں رہا ہوتا، کیا پڑھ رہا ہے وہ، ایک سیکنڈ کے اندر، دو سیکنڈ کے اندر، یا ایک دو منٹ کے اندر وہ تراوی ہو رہی ہوتی ہے، دو دو رکعتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ وائرل کیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیں کہ اس طرح کے پوسٹیں اور ویڈیوز وائرل کرنا یہ کیسا ہے؟
ایسی پوسٹ اگر آپ کو آئے نا تو دبا دیا کریں۔ جو اس طرح کرتے ہیں نا، وہ ظاہر ہے کہ اب اللہ بہتر جانے، اگر مسلمان ہے تو تعجب ہے کہ آخر نمازوں کا، نمازیوں کا مذاق اڑانا یار، کوئی تک تو نہیں ہے نا۔ عبادت اللہ کی عبادت ہے، نماز کی توہین اگر معاذ اللہ کوئی کرتا ہے، واقعی کرتا ہے نماز کی توہین، پھر تو مسلمان بھی نہیں رہتا ہوں۔ شریعت کی توہین، اسلام کی توہین، قرآن کی توہین، یہاں تک کہ مسجد کی توہین، یہ بھی کفر ہے۔ تو اس طرح لوگ اپنے ایمانوں کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں، اور واقعی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، کہیں سحری کا مذاق اڑائیں گے، کبھی افطاری کا مذاق اڑائیں گے، کبھی روزوں کا مذاق اڑائیں گے۔ توبہ استغفر اللہ، اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اللہ پاک سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ بعض گناہگار ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھلے نماز روزہ نہیں کرتے، لیکن جو ایسا کرتا ہے ان کا یہ احترام کرتے ہوتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا، میں ان دنوں کی بات کرتا ہوں جب میں نہ دعوت اسلامی تھی، کہ کبھی کبھی دیکھا جیسے لمبا تڑنگا شراب کے نشے میں دیکھ کے کھڑا ہو جانا ہے، دعا کرنا کر کے چلا گیا، اب نہ جان نہ پہچان، یہ شرابی۔ اب کیا پتا کہ وہ اس نے داڑھی میری دیکھی اور اس نے ایسا کیا کہ یار یہ اس نے زن کہ یہ کوئی اچھا آدمی ہے۔ تو یہ شرابیوں سے بھی یہ گئے گزرے سوشل میڈیا والے، کہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں نمازوں کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ، جو مطلب ہے کہ مذہب پر عمل کرتے ہیں یا دین کی خدمت کرتے ہیں، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسوں کو مطلب سچی توبہ کرنی چاہیے، توبہ کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، اور ایسی حرکتوں سے باز آنا چاہیے۔ اور آپ کو اگر اس طرح کا کوئی بھی کلپ ملے تو مہربانی کر کے کسی کو بھی آپ آگے نہ بڑھائیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیا کریں۔ اور اگر جس نے بھیجا ہے اس سے آپ کی کوئی ترکیب ہے تو اس کو بھی سمجھا دیں، یار یہ کیا کیا آپ نے وائرل کر کے، آپ نے وہ کیا لینا ہے یار، کام تو وہ کرنا ہے جس میں ہمیں ثواب ملے، جس میں کیا ثواب ملے گا، الٹا لوگ دین سے دور ہوں گے۔ تو کتنا خطرناک ہے لوگوں کو دین سے دور کرنا، دین سے اور نیکیوں سے لوگوں کو روکنا۔ یہ تو ولید بن مغیرہ جیسے سخت ترین گستاخ رسول کافر کا طریقہ ہے۔ یہ قرآن نے مطلب اس کا بیان کیا ہے، مناع للخیر، یہ 10 عیب اس کے بیان کیے ہیں ولید بن مغیرہ کے قرآن کریم میں، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ مناع للخیر، یہ آیت ہے کہ بھلائی سے بڑا روکنے والا۔ تو بھلائی سے ہمیں روکنا نہیں ہے بلکہ بھلائی کی طرف لوگوں کو لانا ہے. سب مل کر اگر ہم بھلائی کی طرف لوگوں کو لانے والے بن جائیں نا تو یہ سارے دھندے کا ٹائم ہی نہ ملے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی حرکتیں کرنے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور یہ برا چرچا, یہ برا چرچا پھیلانا بھی ہوا نا کہ لوگوں میں مطلب اس طرح کا, تو میں اس کو یاد ہی کر رہا تھا کہ یہ برا چرچا. تو یہ دیکھو قرآن کریم میں کتنی مذمت کی ہے اس طرح کی حرکتوں کی, کہ قرآن کریم میں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ ان تشیع الفاحشہ تو فی الذین آمنوا فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا فی الدنیا والآخرہ. ترجمہ کنز الایمان. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. یہ لوگ جو ہے نا واقعی یعنی کہ یہ برے چرچے پھیلاتے ہیں, فتنے فساد برپا کرتے ہیں اور لوگوں کو بعض وقت لڑوا دیتے ہیں, بھیڑوا دیتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا دیتے ہیں اور نمازیوں سے دور کرتے ہیں, سنتوں سے دور کرتے ہیں. تو یہ مطلب انہیں جو فتنہ فساد برپا کرتے ہیں تو وہ مطلب ڈرے کہ قرآن کریم میں ان کے لیے وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے. وہ یہ غیبت کی تباہ کاری میں لکھا مزید لکھا ہے, دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے مخالفت پر اتر آتا ہے تو خامخواہ اس پر تنقیدیں کرتا, بال کی کھال اتارتا اور اس کی خامیوں پر اور اس کی خامیوں یا خطاؤں کا برا چرچا کرتا پھرتا ہے, مگر جسے اللہ بچائے جب ان کی آپس میں بنتی تھی تو اسے گویا اس کے پسینے میں سے بھی خوشبو آتی تھی, اب ناراضی کے بعد اس کا عطر بھی بدبودار لگتا ہے. یاد رکھیں کسی مبلغ یا بالخصوص سنی عالم کی کسی خامی یا خطا کو بلا مصلحت شرعی کسی پر ظاہر کرنا یا لوگوں میں اس کا برا چرچا کرنا نیکی کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ کے کام کے معاملے میں بہت بہت اور بہت نقصان دہ اور آخرت میں باعث عذاب ہے. ایسی چیزوں کو تو چھپانا چاہیے, اگر کسی کی اس طرح کے لوگوں میں کوئی سی خطا ظاہر ہوئی تو اس کا چھپانا زیادہ اہم ہے, جس کا یعنی کہ وہ جس کی پہچان دین کے حوالے سے, جیسے علماء دین کہ علماء سے ہی لوگ بزن ہوں گے تو پھر دین کے قریب آئیں گے کیسے, امام صاحب سے بزن ہوں گے تو مسجدوں میں آئے گا کون, مؤذنوں سے بزن ہوں گے تو ان کی اذانیں سن کر مسجد کا رخ کرے گا کون. تو یہ مطلب بہت طریقہ غلط ہے, تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو ہاں کسی کوئی عالم ہے جو مطلب جس کا قرآن و حدیث کے خلاف مطلب اس کا عقیدہ ہے اور وہ مطلب لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اس کے بارے میں کوئی کچھ کہا اس سے لوگوں کو روکا یا کوئی اس کی بات نکلے کی تو یہ برا چرچا نہیں ہے. برا چرچا سے مراد ہوئے کہ جس کے نظریات کا فرق نہیں, خامہ کا مطلب لوگ جو برائیاں کر رہے ہوتے ہیں علماء کی اور وہ علماء دین کی مخالفتیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں, یا یہ مراد ہے اس میں جو میری گفتگو جو اس کے لیے, ورنہ تو یوں عالم کو دیکھا جائے تو شیطان بہت بڑا علامہ تھا. ہاں فرشتوں کا مطلب فرشتوں میں واس کہتا تھا اور اعلی حضرت نے اس کو معلم الملکوت لکھا گیا, لکھا کہ معلم الملکوت اس کو کہا جاتا تھا, انہیں فرشتوں کا بھی ایک طرح سے معلم اور تعلیم دینے والا تھا, ان میں واس کہتا تھا لیکن گیا کام سے. اسی طرح بڑے بڑے گمراہ کن لوگ ہوئے ہیں, کسی نے ختم نبوت کا انکار کیا, کسی نے کچھ کیا, ہوتے تو وہ بھی عالم تھے. تو یہ ان کے بارے میں لوگوں کو سمجھانا بتانا یہ اور چیز ہے, ثواب کا کام ہے, لیکن یہ کہ صرف یعنی کہ عالم دین عالم دین وہی ہوتا ہے جو خوش عقیدہ ہو, جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہو, اس کے تعلق سے کہ اس کو برا کرنے سے لوگ اہل حق سے دور ہٹیں گے اور ان کا نقصان ہوگا امت کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, ناک پر بام وغیرہ لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
نہیں ٹوٹتا. یہ ناک پر سنیے, یہ ناک پر بام لگانے کا مسئلہ ہے, انہیلر انہیلر اگر سونگیں گے تو اس کے ذرات ناک کے اندر جا سکتے ہیں، تو انہیلر سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں ہاتھ میں لگایا بام سونگا ہے نا، تو اس کا تو حرج نہیں ہے نا، جیسے عطر لگاتے ہیں اس میں حرج نہیں ہے. اور اسی طرح ناک کی ڈنڈی پر یہ اوپر اوپر لگا لیا، اندر نہ لگایا، اندر لگاتا بھی نہیں ہے، جلن مچے گی یاد کرے گا. تو وہ بار بار جو ناک لگاتے ہیں، بھلے خوشبو جا رہی ہے تو اس کی خوشبو سے وہی وہ ناک کھولنے کے لیے لگاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
میری بچی کا نام ہے حور عین، جو ہم نے اس کا معلومات کیا اس کا مطلب ہے بڑی آنکھوں والی حور. تو ابھی حضرت صاحب نے فرمایا کہ وہ حورین کا مطلب کوئی معنی نہیں ہے اس طریقے سے، وہ حورین انہوں نے کہا ہے. حورین اور لفظ حور عین میں فرق ہے، تو میں مرشد صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ حور عین کا مطلب ہے مطلب جنت کی حور.
وہ سب حورن عین، یعنی کہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں. تو حورن عین اگر کسی نے نام رکھا، اس کے بارے میں پڑھا کچھ نہیں ہے کہ حورن عین نام رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے، ہے جمع یہ کوئی عربی ترکیب میں حورن عین اگر کہ عین تو کہیں نہیں، عین کہہ رہے ہیں تو عین اور چیز ہے، عین عین کے لیے زیر ہے. حورن عین یہ قرآنی لفظ ہے کہ بڑی بڑی آنکھوں والی حورے، یہ مانا اس کے. اور وہ جو سوال تھا اس میں حورین فاطمہ، عین بیچ میں نہیں تھا. تو من جو بھی ہماری گفتگو ہوئی تو حورین کے بارے میں کہ ایک محمد لفظ ہے، محمد لفظ اس کو بولتے ہیں جس کے کوئی معنی نہ ہو. محمد میم ہا میم لام محمد
حورین ایک الگ ہو گیا، اور پھر حورین الگ ہوتا ہے، یعنی حورین واو بھی درمیان میں سے گرا دیا حورین، تو وہ پھر ایک اس کا معنی بعض لغات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عورت کی سواری کا تھک جانا، یعنی کسی کی سواری کا تھک جانا، یہ اس کا معنی بنتا ہے. تو یوں ایک الگ نام بنے گا، لیکن ریٹ پہ تلاش کرنے جائیں گے تو شاید اس کا معنی کہیں پر جنت کا پھول ملے گا، تو کہیں جنت کا دروازہ ملے گا، تو کہیں ٹہنی ملے گی. تو ایسا نام برحال رکھنے سے گریز کرنا چاہیے.
لفظ حورین یہ محمل بھی نہ کہا جائے پھر اس کو،
حورین تو یہی بنے گا حورین، یعنی اس میں سے پھر واو بھی گرا دیں گے حورین ہو جائے گا، وہ ہا کے بعد فوراً را آ جائے گا. یہاں تو حورین تھا نا،
حورین،
اور اب یہ واو بھی گرا کے حورین ہو گیا، وہ پھر ایک الگ چیز ہو جاتی ہے.
یہ حورین رکھتے نا، واو والا رکھتے حورین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر ہو، مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائے پر مول لگا دی جائے گی. وہ دعا مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. 14 مارچ کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات اور درست جوابات دینے والوں کے نام. سوال: زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ جواب: سنت ہے. سوال: مور، شتر مرغ، بلبل، مینا کا کھانا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے. سوال: تراویح پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: سنت مؤکدہ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محسن رضا، قائد آباد، ضلع خوشاب، عبد الوہاب، سیالکوٹ، نوید انجم خانےوال، امیر حمزہ، لاہور، بنت خالد اتاریہ، سرولا، بنت اسرار احمد بورے والا، مرتضی اتاری وہاڑی، بنت عبد الرحیم خدا کی بستی کراچی، فضیل اتاری قصور، محمد یعقوب ملتان، محمد یعقوب شاہین اتاری نعمان ایوینیو جوہر موڑ کراچی، محمد رضوان اتاری اوڈیرو لال مٹیاری. ان سلیکٹڈ ناموں میں قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت خالد اتاریہ سرولہ، ان کو تحفے میں ایک سال کا ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم.
آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1: مرد کے لیے احرام سے نکلنے کے لیے تکثیر افضل ہے یا حلق کروانا؟ سوال نمبر 2: آب زمزم پینے سے پہلے دعا مانگیں یا بعد میں؟ سوال نمبر 3: کیا غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والوں کی کارکردگی، تلاوت قرآن پاک کرنے والے اور درود پاک پڑھنے والوں کی کارکردگی دکھاتے ہیں.
رمضان المبارک 1445، 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 249742، 249742، اسلامی بہنوں کی تعداد 41492، 41492، ٹوٹل تعداد 291234، 291234، ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 22086، 22086، اسلامی بہنوں کی تعداد 27689، 27689، ٹوٹل تعداد 49775، 49775. قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں: ٹوٹل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 81159، 81159، اسلامی بہنوں کی تعداد 51410، 51410، ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 132569، 1,32,569.
مدنی چینل کے ناظرین، مکتبۃ المدینہ کا ایک پرومو دیکھتے ہیں.
اچھے تعلق برقرار رکھنے کے لیے اچھی گفتگو ضروری ہے. انسان اگر اچھے انداز سے گفتگو کر سکتا ہو اور گفتگو کے ہنر سے واقف بھی ہو تو زندگی آسان ہو جائے. تو اس موضوع پر بہترین اور منفرد کتاب گفتگو کے آداب، اس کتاب میں آپ جان سکیں گے 80% گناہ زبان سے ہوتے ہیں. حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں معلومات، بولنے سے پہلے تولنے کا طریقہ، فضول باتوں سے بچنے کے 25 واقعات اور دیگر دلچسپ مضامین. تو پھر دیر کس بات کی؟ آج ہی مکتبۃ المدینہ کی کسی برانچ کا وزٹ کیجئے اور یہ کتاب گفتگو کے آداب خرید لیجئے اور گھر بیٹھے آرڈر کرنے کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کیجئے۔ مکتبۃ
المدینہ۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعا فرما دیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں اور جو اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب جنہوں نے کی، ان سب پر اپنے کرم کے شاعر شان اجر و ثواب عنایت فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مزید ان کو عطا فرما، تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفی حسنین کریمین، تمام اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز، امام غزالی اعلی حضرت، صدر شریعت خطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد ارکان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرے فضل و کرم سے ماہ رمضان ہمیں عطا ہوا، دیکھتے دیکھتے اس کا آدھا عشرہ پورے ہو، آدھے عشرے کی پانچویں یعنی رات، یہ کافی اس کا وقت گزر گیا۔ الہ العالمین رحمت کا شرح بھی ان قریب گزر جائے گا، ماہ رمضان بھی ان قریب جانے ہی پر، ہر ڈیلی ہر منٹ ہر سیکنڈ پر وہ ہم سے مطلب رخصت ہی ہو رہا ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں قدر دانی نصیب کر دے، یا اللہ پاک جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی گئیں اے اللہ پاک قبول ہو جائیں، اور جن کی مقبول ہوئیں ان کا صدقہ مل جائے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بھی قبول ہو جائیں۔ اے اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کا نزول فرما، یا اللہ پاک ہمیں رمضان کا قدردان بنا، عاشقان رمضان میں ہمارا شمول فرما۔ الہ العالمین اعتکاف جنہوں نے کیا ہے دور و نزدیک سے آئے ہیں، اے اللہ پاک سب کی حاضریاں قبول ہو جائے، جہاں جہاں جنہوں نے اعتکاف کیے سب کا دل لگ جائے اور اعتکاف پورے مہینے کا انہیں نصیب ہو جائے، ادھر ادھر گھومنے بھٹکنے سے بچ جائے، مسجد میں پڑے رہے، سب کو توفیق دے، اور جو کچھ سکھایا جاتا ہے یہ سیکھنے کی بھی کوشش مضبوط کرے، اور بہت سارا علم سمیٹ کر بہت سارا اجر و ثواب ساتھ لے کر یہ یہاں سے باہر نکلے۔ اے اللہ پاک چاند رات کو جو مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے ان میں بھی یہ سب شامل ہوں، اور سارے دور و نزدیک جا کر سنتوں کے ڈنکے بجائیں، سب نیک اعمال کے عامل بن جائیں، اور یہ ماہ رمضان ہم سب کے لیے ماہ نیک اعمال بھی ثابت ہو جائے۔ یا الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، اے اللہ پاک پریشان حال خوش حال ہوں، بے اولادوں کے نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے ملے، اے اللہ پاک جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملے، یا اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے، اے اللہ پاک ہمیں حج نصیب کر، یا اللہ پاک بار 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 میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا، جو عمرے کے لیے گئے ہیں، حج کے لیے گئے، جو عمرے کے لیے گئے ہیں، مدینہ شریف گئے ہیں، سب کی حاضریاں قبول ہو جائیں، سب بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے بچے رہیں، سب پر رحمت کی نظر ہو، ان کی دعائیں ہم گناہگاروں کے حق میں قبول ہوں۔ الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما، مقروضوں کو بار قرض سے سبکدوش فرما، سب کے قرضے اتر جائیں، جن کے حقوق دبے ہوئے ہیں وہ انہیں مل جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہیں انہیں مل جائیں۔ الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں۔ یا اللہ پاک ہمارے قیدی جو مظلوم قیدی ہیں وہ رہا ہو جائیں۔ الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے۔ یا اللہ پاک شادیوں کی رکاوٹیں، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، گھر امن کے گہوارے بنے، گھروں کے جھگڑے ختم ہوں۔ یا اللہ پاک ہم نیک اور ایک بن جائیں۔ یا اللہ پاک گناہوں سے بچ کر نیکیوں میں زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔
یا خدا
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
رمضان رحمت کا سامان رمضان بخشش کا اعلان مدنی مذاکرات.